کی تنقیدی باتیں بیان کی جائیں تاکہ وہ مومنین پہنچ جائیں کہ جو گزشتہ 3 سال سے 5 منٹ تاخیر کی وجہ سے 5 منٹ تاخیر سے آنے لگے ہیں. اور جو مختصر سی تنقید آج آپ کے سامنے پیش کرنا, اس سے پہلے یہ یاد دلا دیا جائے کہ بعض مومنین کرام کے از حد اصرار پر درس کا طریقہ کار یہ بنا دیا گیا ہے کہ تقریر شروع میں ہوگی اور مسائل ایک عنوان کے تحت تقریر کے بعد کیے جائیں. آج مسائل کا عنوان عنوان ثانوی ہے جو گزشتہ درس میں شروع ہوا, تقریر کا عنوان معافی گوش, یا اگر یہ ذرا گونڈا عنوان ہو تو تربیت. تربیت میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اگر عین آج کی تاریخ یعنی 7 رجب بعض علاقوں میں ولادت کی ایک تاریخ مانی جاتی ہے, اگرچہ معتبر روایت کے مطابق تو یہ تاریخ شعبان میں آنی چاہیے, لیکن یہاں کے درد میں کیوں اس انداز سے گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے کہ تاریخ ولادت, نام, کلیات, القاب, ماں کا تعارف, باپ کا تعارف ہو. اس لیے یہ تاریخ اگر غیر مشہور یا غیر معتبر ہے تب بھی, اور اگر معتبر ہے تب بھی جس ہفتے سے منسوب یہ تاریخ ہے, ہمارا گزشتہ ہفتے کا عنوان جو ابھی چل رہا گود کی اہمیت بڑا گہرا تعلق ہے آج کی اس تاریخ سے. لیکن پرسوں جو ولادت کی تاریخ گزر گئی یعنی 5 رجب, ایک خاص وجہ سے 5 رجب کی مناسبت کا ایک پیغام بھی مجھے آج کے اس درس میں شامل کرنا, اور وہ خاص وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے انہی تاریخوں میں جہاں جہاں یہ مجلس پڑھی یا درس دیا یا میلاد کی محفل کا شرف حاصل ہوا, یہ جملہ ضرور عرض کیا کہ ہمارا 7واں امام جس کی امامت کا بڑا گہرا تعلق ہے غیبت کبریٰ کے مومنین سے, یہ جملے بعض اوقات کے تاثر پیدا کرتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ دیگر اماموں کا ہم سے کوئی گہرا تعلق نہیں. مقصد یہ نہیں ہے, لیکن یہ خاص وجہ سے 10ویں امام کا ہمارے زمانے سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے میں ہمیشہ 10ویں امام کا تعارف ان کے اس لقب سے کراتا ہوں جو ہمارے یہاں بالکل مشہور نہیں. علماء اور تحدین کے درمیان اس لقب کے بغیر 10ویں امام کا ذکر ہی نہیں ہوتا, یعنی لقب حاضی. اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حاضی ایک ایسا لقب ہے جو اتنا ایک سادہ سا لفظ ہے ہدایت کرنے والا, کہ بڑا تعجب ہوتا کہ اس لقب کو معصومین میں اتنی دیر تک جو روکا تھا کہ 10ویں امام کو آ کے حاضی کہا گیا. سید و ساجدین چوتھے امام کو کہا گیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ گھر کے ماحول میں سجدہ کرنا اور بات ہے, جامع غریبہ سجدہ کرنا اور بات ہے. 5ویں امام کو باقر یا باقر العلوم کہا گیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی کشمکش سے جو فائدہ 5ویں امام حاصل کر پائے وہ حالات کسی اور کے زمانے میں نہیں. 8ویں امام کو رضا کہا گیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کس غریب الوطنی کو جو کسی اور امام کو برداشت نہ کرنا پڑ, اس غریب الوطنی میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. لیکن حاضی ہدایت کرنے والا, یہ تو لقب پہلے ہی امام کو مل جانا چاہیے تھا, اور ہو کبھی غیر مشہور القاب ہے, لیکن خاص 10ویں امام کے حوالے سے یہ لقب ہمارے سامنے آتا حاضی. اتنی دیر اس لقب کو کس کے انتظار میں روکا جا رہا, تو اس کا جواب بھی بہت واضح اور آسان کہ چونکہ 10ویں امام خالی اپنے زمانے والوں ہی کے مسئلے نہیں بتا رہے بلکہ نقل امام کی یہ ذمہ داری پروردگار نے رکھی کہ تمہیں غیبت کبرا کے آخری دن تک کے مسئلے کو حل کرنا. ایک جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے کہ ابھی میں پرسوں پہ ہی کہہ کے آیا ہوں, مگر اب کہنا پڑے گا کہ ہر امام بنیادی طور پر اپنے زمانے کے مومنین کے مسئلے حل کرتا, البتہ بعد والوں کے لیے بھی کچھ ہدایتیں دیتا, لیکن مکمل نہیں. کیونکہ پتا ہے پہلے امام کو کہ جو زمانہ 1000 سال بعد آ رہا اس کی ساری باتیں میں کیوں کروں, میرے بعد میرا بیٹا حسن کچھ باتیں کر لے. چوتھے امام کو اپنے زمانے کے مومن کے سارے مسئلوں کو تو حل کرنا, لیکن 800 سال بعد کا مومن اس کے بھی مسئلے حل کرے مگر ساری باتیں بیان نہیں کرے. ایک تو اس لیے بھی کہ اس زمانے کا مومن 800 سال بعد کی کیا بات سمجھے, اور اس لیے کہ معلوم کہ ابھی وقت بہت, جو باتیں میں چھوڑ دوں گا وہ میرا بیٹا آگے بتا دے. مگر جب سلسلہ 10ویں امام تک پہنچا تو اب کوئی گنجائش نہیں رہی. 10ویں امام ظاہر اماموں میں آخری امام, نہ 11ویں امام ظاہر رہے نہ 12ویں امام. ان جملوں کی تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں ورنہ 1.5 گھنٹے کی یہ تقریر ہو جائے گی جیسے پرسنل جگہ ہو گئی, لیکن خلاصہ یہ کہ 10ویں امام کو معلوم کہ نہ صرف یہ کہ مجھے اپنے زمانے کے مومنین کے ہر مسئلے کو حل کرنا, بلکہ غیبت کبرا کا آخری دن یعنی جس دن ظہور امام ہوگا اس دن تک کے بھی سارے مسئلوں کو مجھے بتا کے جانا, اور میرے پاس اس کی بھی گنجائش نہیں کہ اگر کچھ باتیں رہ گئی تو میرے بعد والا امام آ کے بتا دے. میں آخری ظاہر امام, اسی 10ویں امام جتنا اپنے زمانے کے مومن کی ہدایت تھی کچھ اس سے بڑھ کر غیبت صغرا, اور غیبت صغرا سے بھی بڑھ کے غیبت کبرا, جو ہم لوگ ہمارے لیے ہدایت کی باتیں بتا دی گئی. تو جو ہدایت کا فریضہ 10ویں امام نے انجام دیا یہ چونکہ باقی ائمہ میں بھی سب سے بڑھ گیا, اس لیے خاص لقب حاضر قرار پائے. یہ جملہ جو میں نے ابھی عرض کیا یہ خالی 10ویں امام کے حوالے سے نہیں, بلکہ ہمارا اس سال کا جو اصل موضوع, اب وہ خدا معلوم کب آئے گا, شعبان میں تو آ جانا چاہیے, اس کے حوالے سے بھی کہ غیبت کبرا میں زمانے کے امام نہ براہ راست کسی کا رابطہ ہوتا نہ براہ راست ہدایت ملتی. اس لیے بھی میں نے یہ جملہ ذرا زیادہ تاکید کے ساتھ عرض کیا کہ 10ویں امام فقط اپنے زمانے یعنی 220 ہجری سے 254 ہجری جو امامت کے 34 سال, فقط اس زمانے کے لیے حاضی نہیں بن رہے بلکہ اپنی شہادت کے دن 254 ہجری سے لے کر آج 1420 ہجری تک, اور آج کے بعد یہ خدا معلوم کتنے سال ابھی غیبت کے باقی, سب کا حاضی بن رہا. معلوم کہ نہ میرا بیٹا 11ویں امام اس آسانی کے ساتھ امت سے رابطہ کر سکے, اور نہ ہی میرا پوتا غیبت کے زمانے میں کسی سے اس طرح کی ملاقات کر سکے. جو وجہ 10ویں امام کو علی النقی کے بدلے علی الحاضی بنا رہی, اس وجہ کو نہ جاننے کا نتیجہ یہ کہ آج ہر طرف سے امام زمانہ سے رابطے اور باقاعدہ ہدایت لینے کے دعوے اور اعلانات ہو رہے ہیں, یعنی ہر ہفتے کوئی نئی بات پتہ چلتی. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ امام سے ملتے رہتے, کا ملنا درکنار, ہم تو امام کے ساتھ صبح شام کھانا بھی کھاتے رہتے, ناشتے میں بھی یہ آئٹم ہوتے ہیں اور رات کے کھانے میں بھی یہ آئٹم ہوتے ہیں, اب ایسے آدمی سے تو بات کرنا بھی بیکار ہو رہی ہے. ہم تو یہ سمجھے کہ ہمارے سوال سے ذرا وہ ڈریں ذرا دبیں, کہیں گے نہیں مولانا بات یہ نہیں تھی, یہ تھی, اور کہنے والوں نے انہوں نے تو بات کو اتنا پلٹ دیا کہ آپ تو ملاقات کی بات کرتے, ہم تو ان کے ساتھ دسترخوان پر شریک ہوتے, کبھی امام ہمارے گھر آ کے ناشتہ کرتے ڈبل روٹی اور مکھن کا, اور کبھی ہم امام کے دسترخوان میں ناشتہ کرتے ہیں عراقی روٹی کا. یہ تو بہت ہی دلچسپ واقعہ بن جائے گا جب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا, لیکن خلاصہ یہ کہ دیکھیے اب جسارت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ملاقات تو ایک منزل, امام گھر میں آئے اور ہم ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے رہے وہ ایک منزل, امام سے ہم نے گلے ملے امام سے یہ ایک منزل, جہاں ناشتے اور ڈبل روٹی اور جام اور مکھن کی باتیں شروع ہو گئی. تو خلاصہ یہ نتیجہ ہمارے یہاں اب تک لوگوں کے لیے یہ واقع نہیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں اور دسواں امام حاجی کیوں پہلا رہا. غرض ہر سال کم از کم دو مرتبہ دسویں امام کو یاد کیا جاتا اور دسویں امام کے اس جہاد کی ایک خاص اہمیت ہوئی تاکہ غیبت میں یہ سارے جھوٹے دعوے ختم ہو جائیں. اگر یہ پتا چل جائے کہ دسویں امام نے اتنی محنت کیوں کی تو بات سامنے آ جائے گی کہ محنت کسی بھی کی کہ غیبت میں کوئی ان کے پوتے سے نہیں مل سکتا. دسویں امام کی محنت سمجھ میں آ جائے تو یہ دعوے خود بخود پلٹ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ نہیں, یہ لفظ میں اکثر جب کہتا ہوں تو غلط کہتا ہوں, ہی کے بدلے بھی ہونا چاہیے. یہ بھی ایک وجہ کہ سب سے زیادہ ہمارا امام غائب وہی فکر مند کہ میری امت میرے دادا دسویں امام کو نہ بھولنے پائے. انہیں معلوم کہ میری غیبت کا صحیح فلسفہ اسی وقت ذہن میں رہے گا جب لوگوں کو میرا دادا یاد رہے, میرے دادا کی محنتیں یاد رہیں, میرے دادا دسویں امام کا پورا جہاد یاد رہے. چنانچہ یہ جملہ بھی پچھلے سال یہاں کے درس میں بھی آیا اور اس ایک ہفتے میں دو تین جگہ آیا, پھر بھی تکرار کر کہ غیبت صغرا. ہاں غیبت صغرا وہ ہے کہ جس میں امام کا امت سے رابطہ ہے ایک نمائندے کے ذریعے, غیبت صغرا اپنے نائب خاص کے ذریعے. ماہ رجب کی جو دعا امام بھجوا رہے ہیں, ہیڈنگ یہی ہے نا کہ یہ وہ دعا ہے جو ناحیہ مقدس سے ہم تک پہنچی. ناحیہ مقدس امام زمانہ کے لیے کوڈ ورڈ یا ایک رنگ یا ایک اشارہ, مقدس بارگاہ یا مقدس سمت سے آئی ہے. وہ دعا کون سی دعا بھی ایسی ہے جو رجب کی ہر تاریخ کو پڑھنے کا حکم, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ابھی ابھی ایک جگہ مومنین کرام کے ڈیڑھ گھنٹے ضائع کر کے آ چکا ہوں تفصیلات کے نتیجے میں. کھولا اللہم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابن علی ابن محمد المنتجب. اے خدا میں تجھ سے رجب کے ہر دن سوال کرتا ہوں, رجب میں پیدا ہونے والے دو امام کے ذریعے. اچھا یہ بھی ایک قابل توجہ بات کہ رجب میں ولادت کا تصور آئے اور مولا علی ذہن میں آتے, مگر اس دعا میں مولا علی کا ذکر ہی نہیں کیا, اس لیے کہ وہ ہر ایک کو رٹا ہوا ہے, ہر ایک کو یاد. یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو ذہن سے نکل گئی, تو علی تو ہر ایک کو یاد, لیکن وہ جو دو امام ذہن سے نکل گئے, امام زمانہ غیبت صغرا, ان کے حوالے سے یہ دعا ہم کو یاد دلا رہے ہیں. یہ دعا اتنی ہی اہم ہے جیسے رمضان یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم کی دعا روز پڑھی جاتی ہے, بچوں کو بھی یاد ہو جاتی ہے. جیسے رمضان میں دعا افتتاح, ویسے یہ والی دعا کہ رجب کی پہلی سے لے کے آخری تک پڑھنا. اے خدا میں دو رجب میں پیدا ہونے والے دو ائمہ کا واسطہ دیتا ہوں, ایک نویں امام اور ایک دسویں امام. دسویں امام کا لقب بھی اس دعا میں آیا, وب نہیں علی ابن محمد المنتجب. دسویں امام کے پانچ لقب, البتہ یہ دوسری بات کہ اپنے پانچویں لقب پر خود دسویں امام نے پابندی لگا دی, کہا تھا کہ یہ میرا پانچواں لقب استعمال نہ کرنا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج مساحل بھی جس حوالے سے ہوں یہ جملہ وہاں کام آئے. امام نے کہا کہ میرے پانچویں لقب کو استعمال نہ کر, حاوی نقی مرتضی منتجب, چار لقب پر پانچواں بھی امام کا لقب, دائیوں پر پابندی. اس پابندی کا نام ہماری شرعی زبان میں ہے عنوان ثانوی. اس لیے کہ دسویں امام کا پانچواں لقب کا متوکل, اور جب عباسی خلفاء میں متوکل برسر اقتدار آیا وہ بہت بعد میں آیا, لقب تو پہلے مل گیا. دسویں امام کی ولادت 214, متوکل کی حکومت تقریباً 240. دسویں امام 25 سال کے ہو چکے تھے پھر متوکل سامنے آئے. امام نے کہا, اس وقت تک متوکل کا لفظ چل رہا تھا دسویں امام کے حوالے سے, امام نے کہا اب کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جو اس نے اختیار کیا, اور متوکل کے ساتھ جو ذہن میں تبادر ہوتا جیسے یزید کا لفظ سن کے آپ کے ذہن میں کیا آتا, امام نے کہا اب میرا یہ لفظ استعمال نہ کرنا. پہلے استعمال کروایا پھر روک دیا. اس ایک جملے میں بہت سارے فقہی اور دینی مسئلے حل ہو رہے ہیں. عنوان ثانوی سب سے بڑی مثال امام کا لقب. جیسے اب یہ مثال تو صحیح نہیں ہے لیکن دے رہا ہوں, جیسے حضرت اسرائیل جناب اسحاق کا نام ہے, ابراہیم نے اپنے دو بیٹوں کے نام اسی طرح رکھے جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں یعنی قافیہ ڈھونڈتے, بڑے کا نام اسماعیل رکھا چھوٹے کا نام اسرائیل رکھا. اسماعیل کی اولاد بنو اسماعیل کہلائی, اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. مگر پاکستان میں کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ اسرائیل مردہ باد, اسرائیل پہ لعنت, اسرائیل کو جلاؤ, اسرائیل کو آگ لگاؤ, اسرائیل کی توہین کرو. یہ خیال کیے بغیر کہ لفظ اسرائیل بھی اس لیے وہ لفظ ہے کہ جسے بغیر وضو سے چھونا بھی حرام, اس لیے کہ اسرائیل ہے عبداللہ کا عبرانی زبان میں ترجمہ. یہ اللہ کا نام, اور اللہ کا نام دنیا کی کسی زبان میں بھی لکھا ہو اسے بغیر وضو کے چھونا بھی حرام, لیکن اسرائیل مردہ باد. اب جو کہا جا رہا اس کے اندر اللہ کا نام آ رہا, اسرائیل پتلے بنائے, اسرائیل پوسٹر بنائے, پھاڑے گئے, جلائے گئے. خیر وہ سب تو لاعلمی تھی, مگر ایسی لاعلمی جو ذرا جہالت سے ملتی جلتی. اب یہ اسرائیل کا لفظ برا لفظ بن گئے. شاید ایک طویل عرصے تک کوئی اپنی اولاد کا نام اسرائیل رکھنے کو بھی پاکستان میں تیار نہیں, جبکہ لفظ اسرائیل عربی میں عبداللہ, عبرانی میں اسرائیل. اسی انداز عنوان ثانوی بن گئے. اسی انداز سے امام نے کہا متوکل. امام کا لفظ ایک طویل عرصے تک رائج رہا, پھر پابندی آ گئی تاکہ اب یہ لفظ جو ہے یہ میرے نام کے ساتھ استعمال نہ کر رہا. اچھا یہ ضمنی بات اس لیے آ گئی کہ عنوان ثانوی کو پھر سمجھا کہ کبھی حالات کے بدلنے سے امام تک کا لقب ممنوع ہو جاتا. اب یہ دوسری بات کہ دسویں امام نے بھی اپنے نام پر پابندی لگائی اور بارہویں کے نام پہ بھی پابندی لگائی. اپنے نام پہ پابندی اس لیے لگائی کہ دشمن نے یہ نام اختیار کر لی, اور بارہویں کے نام پہ پابندی اس لیے لگائی کہ دشمن ان کی تلاش میں تھا. یہ شاہان کا موضوع. واپس آئیے, بات چل رہی کہ دسواں امام خاص اپنے دادا, بارہواں امام خاص اپنے دادا, دسویں امام کو یاد کروا رہا. وجہ یہی کہ معلوم کہ جب تک کہ شیعہ کو دسواں امام یاد رہے, خالی نام نہیں ان کا جہاد, اس وقت تک ایسے سارے جھوٹے دعوے دار ان کے دعوے خود بخود مر جائیں. جو کوئی امام کے ساتھ گلے ملتا ہے, کوئی امام سے انگوٹھی لیتا ہے, کوئی امام سے کرسی لیتا ہے, کوئی امام کو ڈبل روٹی کھلاتا ہے, کوئی امام سے روٹی لے کے کھاتا. دسواں امام بعض صحبت صغرا میں پیغام بھجوایا کہ میرے دادا کو یاد کرتے رہنا. اور دسویں امام جو بہرحال پرسوں تو ان کی ولادت تھی, اس لیے بھی چند جملے ضروری. آج کل جو ماحول بن رہا, ابھی تو شروع ہوا ہے نا, آپ کے بچے دیکھیں گے, ابھی بیج بویا گیا, اس سے جو درخت اٹھنے والا ہے وہ آپ کے بچے دیکھیں گے کہ کس طرح ملاقات امام کے حوالے سے بہتایا جا رہا. اس لیے بھی دسویں امام کو یاد کرنا ضروری. اور جو آخری بات جس کا میرے گزشتہ اتوار کے موضوع سے رب, وہ یہ کہ دسویں امام کے حوالے سے ایسا واقعہ ہمارے سامنے آتا جو اگر ہر امام کے زمانے میں ہمیں ملا, مگر دسویں امام کے زمانے میں زیادہ شدت و تاکید کے ساتھ ملا. اور وہ واقعہ کیا؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ پہلے تو جملہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا دین نانیوں کا دین. پتہ نہیں نانی سے اتنی محبت کیوں, مرتا بھی ہے تو کہتے نانی مر گئی, اور دین بھی جو ہے وہ نانیوں اور دادیوں والا دین. اچھا یہ جو جملہ نا, اس کا ایک پس منظر وہ یہ کہ ایک جانب تو مومن ایسا کہ اس کی حوث ختم ہی نہیں ہو رہی, بنگلہ ملا, گاڑی ملی, مکان ملا, بینک بیلنس ملے, سونے اور چاندی میں کھیل رہا, اور دنیاوی اور مادی چیزوں کے اندر ہر مومن نے اسلام کا ایک سبق کھلا دیا, اور وہ ہے قناعت. چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, یہ اسلام کا ایک سبق ہے جسے قناعت کہتے ہیں. آج اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, ورنہ خود قناعت اتنا اہم پیغام ہے آج کل کے اعتبار سے. جب معاشی اور اقتصادی حالت اتنی بگاڑ دی گئی کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں, یہ اسلام کا بہترین پیغام, چادر دیکھو اور اس نے پاؤں پھیلا. مگر جس حوالے سے اسلام نے کہا, یہ وہاں تو استعمال نہیں کیا جا رہا, اور جہاں پہ اسلام نے اس کو منع کیا وہاں پہ استعمال کیا جا رہا. اس کا تعلق ہے مادی چیزوں سے. یہ دولت اور عیاشی ایسی چیز ہے جس کی کوئی امتحان نہیں. یہ تمہاری خام خیالی اور غلط فہمی کہ اگر تم آدھے کمرے کے فلیٹ میں رہتے اور اللہ سے پکا وعدہ کرتے ہو کہ دو کمروں کا فلیٹ مل جائے آگے کچھ نہیں مانگو, یہ غلط فہمی. ملنے تو دو وہ دو کمروں کا فلیٹ. تمہاری حسرت ڈیفینس کے 4000 گز کے بنگلے میں بھی پوری نہیں ہوگی. یہ اللہ ہمارا بنانے والا ہے, وہ ہم کو جانتا. اسی لیے قناعت کا پیغام دیا گیا. مگر دنیاوی چیزوں میں کوئی آدمی قناعت نہیں کرتا. جتنا اس کو اپنے بزرگوں سے ملا اپنی کامیابی سمجھتا ہے اس میں اضافہ کرنا. جو ٹوٹا پھوٹا فلیٹ آپ کے دادا یا بابا آپ کے لیے چھوڑ کے گئے اس میں زندگی نہیں گزرے. ساری زندگی آپ کوشش کریں گے کہ اس سے بہتر حالت میں جانا. ساری زندگی ہمارے باپ نے ٹوٹی ہوئی سائیکل پہ گزارا, ہم مرسڈیز سے کم کے راضی نہیں ہوں. یہ انسان کی فطرت میں بھی اللہ نے رکھا تاکہ دنیا ترقی کر. مگر یہ خطرہ لیکن ساری قناعت جو جائیداد میں ہونی چاہیے, جو لباس میں ہونی چاہیے, جو سواری میں ہونی چاہیے, وہ نہ کہ ہم نے پوری کر دی. اسلام دین جتنا ہمیں ہماری نانی یا دادی دے کے جائے مجال ہے کہ ہم اس میں ایک مسئلے کا اضافہ کریں. شاید کچھ کمی تو ہو جائے, بڑھانے کو تیار نہیں. جو نہ ہماری 90% عورتوں کے غسل غلط ہوتے اس لیے کہ غسل کا طریقہ نانی نے سکھایا. ارے نانی سے آگے بڑھ کر بھی کچھ پوچھا کر نہیں. ہم بہت ہی خانے ہیں, ہمیں زیادہ کی حوث ہی نہیں. جو جملہ جائیداد کے لیے آنا چاہیے تھا, سواری کے لیے آنا چاہیے تھا, عورت ہے تو اس کے لباس اور زیورات کے لیے آنا چاہیے, وہ جملہ آ گیا دین کے. اور جو جملہ دین کے لیے تھا کہ منحومان لا یشبہان, طالب علم وہ ہے جس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں. اسے ایک توسیع پڑھا دو کہے گا اس سے بڑی کتاب, وہ پڑھا دو کہے گا اس سے بڑی کتاب. وہاں پہ ہم ساری قناعت لے کے آ گئے. ہمارے اکثر گھرانوں فقط اسلام اتنا ہوتا ہے جتنا اپنے بزرگوں نے ہم کو دیا. دنیا کی اور کسی چیز میں ہم بزرگوں کا خیال نہیں کرتے. سارا احترام بزرگوں کا آ جاتا ہے دین کے اندر. اتنا سکھایا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا. بلکہ جو اس مجمع میں 40 سال کے اوپر کے لوگ وہ تو میرے جملے میں مزید ایک لفظ کا اضافہ کریں. بلکہ بدقسمتی تو یہ کہ اتنا بھی دین ہم نہیں لے پا رہے اور اس میں سے بھی کچھ کٹوتی کر رہے ہیں, ڈیڈکشن کر رہے ہیں. جو بزرگوں کے زمانے میں دین اس میں سے بھی کئی باتیں اب ہمارے یہاں سے نکل گئی. آج سے 25 سال پہلے شیخ الاسلام القرآن کے اس جیسے سینٹرز میں 40-40 حدیثیں اس عمر کے بچے یاد کر لیتے. عربی متن کے ساتھ سارے تاریخی واقعات یاد ہوتے, ساری اہم تاریخیں یاد ہوتی. ہم بڑھاتے تو کیا اس کا بھی نہ رکھا. یہ سب سے بڑی حماقت اور غلطی مومن کی ہوتی. دنیاوی چیزوں میں محدود رہو. چلے اس میں اگر جائز حدود میں تم نے ترقی بھی کر لی تو کوئی حرج نہیں, مگر دین کے مسائل میں بڑی احتیاط کرتے رہنا. اور اس احتیاط کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, واپس امام کے واقعے میں لا کر پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. اور وہ یہ دیکھیے, معصوم جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں کوئی غلطی نہیں ہوتی. جہاں غیر معصوم ہوتا وہ کتنی ہی احتیاط کرے ایک آدھ لفظ کی تبدیلی آ جاتی. اور یہ اصول یاد رہے کہ دین جتنے ہاتھوں سے گزرے گا ہر ہاتھ میں جا کر کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی ضرور آئی. کبھی حالات کی وجہ سے, کبھی زمانے کی وجہ سے. ہم میں سے تو بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا دین براہ راست امام سے لیا بھی نہیں. یعنی یا پہلے ہندو تھے یا مسلمان ہوئے, یا پہلے آغا خانی تھے یا اسناشری ہوئے, لیکن جنہوں نے امام سے بھی لیا ہے یعنی نجیب الطرفین بالکل پکے کھڑے خالص سید, وہ بھی یہ بات یاد رکھے. مثلا دودھ, 1 کلو خالص دودھ, اسے دودھ والے نے ملایا 1 کلو پانی کے ساتھ, یہ 2 کلو چیز بن گئی. اب اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے یہ 2 کلو میں سے 1 کلو دودھ لے, جس میں آدھا دودھ آدھا پانی, پھر وہ اپنے گھر میں آ کر مزید 1 کلو پانی ملا کے اس کو 2 کلو بنا. اب تیسرا آدمی اسی 2 کلو میں سے ایک مرتبہ 1 کلو دودھ لے لے اور اپنے گھر جا کر مزید اس میں 1 کلو پانی ملا, 8-10 جگہ سے گزرنے کے بعد آخر میں خالص پانی لگ جائے. خالص دودھ پہلے مرحلے میں تھا, بعد میں ہر ایک میں اس کے ساتھ 1 کلو پانی ملا. مگر جیسے ہی ایک ہاتھ کے معاملہ آگے بڑھتا اصل دودھ کی مقدار کم ہو جاتی. پہلے 50-50 تھا, دوسری جگہ 25% دودھ رہا 75% پانی ہو گئے, تیسری جگہ 12.5% دودھ رہا 87% پانی ہو گئے. باقی حساب آپ کر. یہ مسئلہ خالی دودھ کا نہیں, یہ مسئلہ دین کا بھی. کہ قاری بھی ایک امام سے دوسرے امام کو ملے, نہ ایک لفظ کی کمی ہوگی, نہ زیادتی ہوگی, نہ ضرب. دیکھیے زاویہ اینگل آگے درجے کا بھی آپ اگر بدل دینا تو جتنا آگے جائے گا وہ فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. معصوم سے معصوم کے ہاتھ میں دین آتا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اول ہاتھ میں تھا. معصوم سے غیر معصوم کے ہاتھ میں دین جائے ذرا سی تبدیلی آ جائے, لیکن یہ تبدیلی 10 نسلوں کے بعد اچھی خاصی تبدیلی ہو, اور 25 نسلوں کے بعد تو شاید اصل دین اس میں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے. یہ فطری چیز یہ ہو کے رہے, زمانہ اپنا اثر ڈالتا, رسم و رواج اپنا اثر ڈالتے, آدمی کا کلچر دین پر اپنا اثر ڈالتا. کیوں نہ ہر نسل کے مومن کے لیے پہلی پابندی یہ کہ جو دین تمہیں بزرگ سے ملا وہ کتنا ہی قابل احترام بزرگ کیوں نہ, پہلے جا کر اسے چیک کرو کہ یہ دین خالص ہے کہ نہ خالص. اگر ہر نسل اپنے دین کو چیک کرانے لگے تو کبھی بھی خرابی آگے نہیں بڑھے. اگر 1% خرابی پہلی نسل میں تو 26ویں نسل میں بھی خرابی 1% رہے. لیکن اگر غافل ہو اور کہا کہ جو دین مل رہا ہے بزرگوں وہ صحیح ہوگا, غلط تو نہیں ہو سکتا, اور اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ نے یہ دین اپنی اگلی نسل کو منتقل کیا, بہت خوش کی بات ہو گئی. یہ واقعہ سن, یہ واقعہ بتا رہا کہ یہ چیز ائمہ کے زمانے میں سنت جاریہ تھی. کیا واقعہ, یہ واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن آج اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں. شاہ عبد العزیز, ہم جب ایران کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا مقصد یا قم جانا ہے یا مشہد, مگر تہران میں ٹھہرنا پڑتا اس لیے کہ اتنی اہم زیارت شاہ عبد العزیز کی تہران میں کہ اسے فراموش کر کے یہ نظر انداز کر آگے نہیں بڑھ سکتے, الا یہ کہ کوئی بڑی مجبوری, ایک ہی دن کا ہم کو وقت ملا ہے وہ دوسری بات. تہران غیر معتبر زیارتیں بھی آئے جیسے کوہرے شہر بانو, لیکن شاہ عبد العظیم جیسی کتنی اہم زیارتیں تھیں کہ اگر ان کی فضیلت و ثواب معصومہ خم کے برابر نہ ہو تو اس سے بہت زیادہ کم بھی نہیں. شاہ عبد العظیم جو 10ویں امام کے شاگرد ہیں, ساتھی ہیں, ہماسب ایک ہی زمانہ. یہ لفظ میں نے کیوں کہا, دو بھائیوں کی اولاد چل رہی ہے, حسن مشتبہ کی اولاد اس میں شاہ عبد العظیم ہے, حسین کی اولاد اس میں 10ویں امام ہے, تو دونوں دو بھائیوں کی اولاد ہے, ایک ہی سلسلہ چل رہا مگر ایک فرق کے ساتھ. شاہ عبد العظیم امام حسن کے 5ویں بیٹے, یہ پشتوں والے بیٹے کی بات ہو رہی, اور 10ویں امام امام حسین کے 7ویں بیٹے. شاہ عبد العظیم اور امام حسن کے درمیان صرف 4 شخصیتیں, اور 10ویں امام اور حسین کے درمیان 6 شخصیتیں, یعنی عمر اور رشتے میں شاہ عبد العظیم 10ویں امام سے بڑے. ان کے اور ان کے دادا حسن کے درمیان صرف 4 شخصیتیں گزری, چاروں کے چاروں انتہائی قابل احترام امام زادے. وہ چاروں جو شاہ عبد العظیم کے باپ دادا, فر دادا, فر دادا کے باپ, فر دادا کے دادا, وہ سب کے سب قابل احترام ہیں. ایک بات. دوسری بات, ان میں سے ہر ایک وہ امام زادہ ہے جس کے خصوصی زیارت کرنے کا حکم آیا. آج بھی جو صحیح سید ہے یہ بھی امام زادہ, مگر زیارت کا حکم آتا ہے جو شروع کی نسل کے امام زادے. تیسری بات, ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے کے امام کا صحابی رہا, کسی کا بھی کانٹیکٹ یا رابطہ اپنے امام سے ٹوٹنے نہیں پایا. وہی فرق کے ساتھ کہ وہ حسین کی اولاد میں امام آ رہے ہیں یا حسن کی اولاد. چوتھی بات, ان میں سے ہر ایک نے اپنے زمانے میں کسی نہ کسی انداز کا جہاد کیا, مگر یہ شاہ عبد العظیم کے 4 بزرگوں کی بات ہو رہی. ان میں سے ہر ایک مخصوص امام زادہ, صاحب زیارت امام زادہ, اپنے زمانے کے امام کا صحابی ہے اور اپنے زمانے کا مجاہد. لیکن اس کے باوجود شاہ عبد العظیم کا زمانہ آیا, خاص اہتمام کے ساتھ 10ویں امام کے پاس گیا, کہا مولا جو دین مجھے میرے بزرگوں سے ملا, ان کے بزرگوں میں کوئی ہندو نہیں ہے, نعوذ باللہ, ہمارے بزرگوں میں ہندو, ان کے بزرگوں میں کوئی اسماعیلی یا آغا خانی نہیں ہے, ہمارے بزرگوں میں آغا خانی ہے اسماعیلی سے, ان کا اپنے دادا حسن مشتبہ کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں, آج نجیب الطرف ہے سید کبھی 20 پشتوں کا فاصلہ, 25 پشتوں کا فاصلہ. اس کے باوجود کر اور کہا کہ مولا جو دین مجھے میرے بزرگوں سے ملا, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین آپ کے سامنے پیش کر کے تصدیق کرا لوں.
چیکنگ کرا لو یہ صحیح ہے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی کوئی انحراف کوئی کدی آگے درجے کے زاویے کی تبدیلی نہ ہو. ایسے مقدس اور محترم بزرگوں کا بیٹا جس کا یہ جملہ اگر جذباتی انداز میں سنا جائے تو اپنے بزرگوں کی توہین بن رہا. ہماری جاہل نانیاں اور دادیاں ان کے بارے میں ہمیں جملہ کہہ دے لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور کہاں کیا عبدالعزیز اپنے ایک سے ایک قابل احترام بزرگ کا حوالہ دے کے کہتے ہیں. اور صرف چار بزرگ ہیں, پانچویں تو امام معصوم حسن مشتبہ. کہا کہ میں پھر بھی اس کی تصدیق کرانا چاہتا ہوں. دسویں امام کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسکرا کے کہے جائے عبدالعزیز ہم اور تم ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں, تمہیں کیا ضرورت. معصومین میں ایسے واقعات گزرے نا کہ چوتھے امام نے کوئی حکم دیا, پانچویں امام دوڑے, چوتھے امام نے روک دی. بیٹا یہ امتحان تیرا نہیں لیا جا رہا, تجھ میں اور تجھ میں فرق ہی کیا. نہیں, یہاں پہ نہ صرف یہ کہ بٹھایا جسے کہا جاتا ہے تقریر امام کہ امام نے اس کی تائید کی, بلکہ باقاعدہ پورا عقیدہ سن کے آخر پھر اپنے قول کے ذریعے سے اس سنت کی بھی تائید کی کہ اپنے دین کو اپنے زمانے کی حجت سے چیک کرو. چاہے تمہارا بابا اتنا ہی قابل احترام ہو جتنا شاہ عبد العظیم کے بابا, اور چاہے تمہارا دادا اتنا ہی محترم ہو جیسے ان کے دادا, جبکہ نہیں نہیں ہے ہمارے باپ و دادا لے کے شاہ عبد العظیم کو بٹھائے. بس سنا واپس شاہ عبد العظیم جیسے امام زادے سے کہہ رہے. اچھا سنا, نہ صرف یہ کہ سنا بلکہ بیچ میں ایک جگہ روک کے ٹوکا. یہ جو ٹوکنا ہے نا یہ بھی بتا رہا جو میری تقریر کا پہلا جملہ تھا کہ دسواں امام فقط اپنے زمانے کا حاجی نہیں بن رہا, ہمارا اور آپ کا بھی حاجی بن رہا. اب وہ دیکھیے کس جملے کا ٹھوکا. بات شروع کی, دین شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, لیکن خالی لا الہ الا اللہ نے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ سمے اللہ کو مان لیا, لیکن خوبصورت نوجوان کی شکل میں مان لیا اور سنہری زلفوں والا مان لیا اور سونے کی جوتیوں والا مان لیا اور وہ بہت سارا مان لیا. کہا میں قائل ہوں اس اللہ کا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, نہ اس کا جسم ہے نہ جسمانیت, نہ وہ عرض ہے نہ وہ جوہر, نہ وہ محل آبادی سے نہ کوئی جگہ دیتا. وہ پوری روایت وہ تو آپ کسی بھی کتاب میں پڑھ سکتے. پھر رسول کا تذکرہ ہو, پیغمبر کے ختم نبوت کا تذکرہ ہو, پھر امامت کا تذکرہ ہو, ایک ایک امام کا تذکرہ کر کے کہا مولا میں اپنا امام زمانہ آپ کو مانتا ہوں کہ بغیر آپ کی معرفت کی موت جاہلیت کی موت. اب آگے بڑھ کے قیامت کی بات کرنا چاہتے ہیں دسویں نرو کی. کہا کہ اے عبدالعزیز اس میں دو چیزیں بڑھا دو, میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری امام بننے والا اور اس کے بعد میرا وہ خلف و جانشین امام بنے گا جس کا نام لینے کی اجازت نہیں. ویسے دسویں امام کے زمانے میں جو جو مومن دسویں امام کے سامنے مر جائے وہ دس ہی کا کلمہ پڑے تب بھی اس کی نجات, مگر کیونکہ یہ حاجی فقط اپنے زمانے کے نہیں. اگر یہ حدیث ہمارے سامنے آتی تو ہم میں سے شاید کوئی بوجھ ہو جاتا یہ کہہ اٹھتا کہ جی دیکھیے اس میں تو دس اماموں کا نام ہے اور دسویں نے تصدیق کی کہ یہی عقیدہ صحیح, کیونکہ ہدایت ہماری بھی کرنا, گیارہویں کا نام بڑھوایا بارہویں کا نام بڑھوایا تاکہ اب عقیدہ مکمل ہو جائے. نہیں, جملہ بدل دو, اب غیبت کبرا کے مومن کے لیے بھی عقیدہ مکمل ہو جائے. ورنہ ہر زمانے کا امام اگر اس کے زمانے کا مومن بارہ کا نام یاد کر لیتا ہے تو سبحان اللہ, لیکن خالی اپنے امام تک رہتا ہے تب بھی اس کی نجات ہے. یہ اور بحث نہ چڑھ جائے. کہا اور آگے بڑھ, پھر اب قیامت جنت جہنم کھولے سراط قبر کے سوال و جواب سب کی بات. اور آخری جملہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہ آخری جملہ میرے آج کے موضوع سے متعلق نہیں مگر میری ساری زندگی کے موضوع سے متعلق. آخری جملہ یہ کہا, اور ولایت علی اللہ کی طرف سے سب سے بڑا واجب, لیکن اس کے بعد نماز روزہ حج زکات جہاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی واجب. اب اس کی جملے کی تشریح ہو سکتی ہے لیکن نہیں, کیونکہ آج کا موضوع یہ نہیں. البتہ یہ پیغام مل گیا ولایت سب سے بڑا واجب, لیکن ولایت کا مطلب نہیں کہ نمازیں قضا کی جائے, مال زکات ہضم کیا جائے, حج کا مذاق اڑایا جائے, جہاد سے آدمی فرار اختیار کرے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے. اچھا امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا شاہ عبد العظیم, کیونکہ ویسے تو پوری فہرست دینا چاہیے تھے واجب بات, مگر اتنا وقت نہ دسویں امام کے پاس ہے نہ شاہ عبد العظیم. ایک مختصر کہہ دیا واجبات کا حکم گناہوں سے بچا, یہ بھی واجب. اب اس کے اندر بے پردگی بھی آ گئی, داڑھی کا منڈوانا بھی آ گیا, شراب بھی آ گیا, رینا بھی آ گیا, زنا بھی آ گیا, سب چیزیں آ گئی. اچھا سنیے دو آخری جملے, میرا موضوع مکمل ہو گیا لیکن جب اتنی حدیث پڑھی تو یہ آخری دو جملے بھی پڑھ کے اصل موضوع پڑھاؤں. جیسے ہی یہ کہا امام نے جواب دیا مکمل کیا. یہاں پہ جا کر فل اسٹاپ لگایا, نہیں عن المنکر بھی باقی, یہاں فل اسٹاپ لگایا. امام نے کہا ہاض عظیم اللہ الذی رضا لعباده, یہ خدا کا وہ دین ہے جس میں خدا اپنے بندوں پہ راضی ہوا. یہ جملہ آپ نہیں سمجھے, سمجھ گئے لیکن پھر بھی نہیں سمجھے, سمجھ گئے لیکن لطف کے ساتھ نہیں سمجھے. یہ جملہ کیا چاہیے, یہ کہہ سکتے تھے یہ صحیح ہے, یہ وہ دین خدا ہے جس پر اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا. یہ جملہ تشریح ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں تمہارے لیے اسلام پہ راضی ہوا. کون سا اسلام؟ وہ جملہ جو پہلے امام کی اعلان ولایت میں آیا, آخری ظاہر امام کہہ رہا یہ وہ دین خدا جس پہ اللہ راضی ہوا. اسلام نہیں, وہ اسلام جس پہ اللہ راضی. ہم نے بھی غدیر کے حوالے سے اس کو محدود کر لیا, ہم سمجھے کہ صرف ایک اعلان پر اللہ راضی ہے. نہیں, خطبہ غدیر پڑھیے سنیے, اگر آپ کہیں کہاں پڑھیں اور سنیں تو ہر کتاب میں, اور آسانی چاہیے تو اس منگل کو پڑھیں, امام بڑے کی تقریر سن لیجیے گا یا کیسے. تو خیر, یہ ہے دین خدا جو شروع ولایت علی پہ ہوتا ہے, جس کا اختتام ہر حرام کو مارنے سے ختم کرو. پھر اس کے بعد وہ دعا دی جو اکثر میت کے حوالے سے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں, سبتک اللہ بالقول الثابت فی الدنیا والآخرہ. اے عبدالعزیز, خدا تجھے اسی قول پر دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے اور آخرت پر بھی. لیکن یہ واقعہ جو سوچ جہاد, یعنی اس کے اندر کئی پہلو نکل رہے ہیں. میرے پچھلے درس اور آج کے درس کا جو موضوع ہے تربیت اور گوشت کی اہمیت, اس حوالے کہ جو دین تمہیں اپنی ماں سے یا باپ سے یا نانی سے یا دادی سے ملے, اس دین کو مومن نے دیا ہے غلط تو نہ سمجھو, مگر پہلے اس کی تحقیق کو تصدیق ضرور کرا لو. اگر میرے پاس وقت ہوتا اور ذرا میرے موضوع میں گنجائش ہوتی تو اسی کو میں مسئلہ تقلید کی جانب بھی لے جا سکتا تھا, حجت خدا یا اس کا نائب جو تمہارے پاس, لیکن چھوڑی. البتہ پھر یہ کہتے ہوں ایک جملہ کہ کتنے لوگ ہمارے یہاں کہ جو وضو ان کو ملتا ہے وہ پہلے اس کی چیکنگ کراتے ہیں کتاب سے, تو غسل ہے جو غسل ملے, جو نماز ملے, جو روزہ ملے, جو اس کے بعد کے واجبات ملے. خیر, یہ الگ موضوع بن جائے. تو خلاصہ یہ بنا کہ دسواں امام جس کی اہمیت اتنی, جب غیبت صغرا سے طلب کے بارواں امام کہہ رہا کہ میرے دادا دسواں امام کو فراموش نہ کر, وہ ایک سنت قائم کر کے جا رہے ہیں. دسواں امام جو سنتیں قائم کر رہے ہیں وہ غیبت صغرا کے مومن کے لیے زیادہ ہیں ہمارے اور آپ کے لیے. یہ دین کی ہمیشہ پہلے تصدیق کرانا, چاہے کتنے ہی قابل احترام بزرگ سے کیوں نہ ملا, یہ جائے کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہمیں بھی بتایا کہ وہ کتنے لاپرواہ. اور یہی چیز, یہی چیز جب اپنا رخ بدل دی تو اس میں ایک جملہ اور بھی آتا کہ یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ جو ہمارے بزرگ محنت کر کے دین ہمیں دیتے ہیں ان بزرگوں کی توہین کی جائے, بلکہ یہ تو ان کا احسان ہے. چاہے وہ ہمارے لیے فلیٹ چھوڑ کے جاتے کہ نہ جاتے, چاہے وہ ہمارے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جاتے کہ نہ جاتے, کتنا بڑا احسان ان بزرگوں نے کیا کہ ہمیں میراث میں کم از کم دین حق تو عطا کیا. اب کمی بیشی ہمیں پوری کرنا, مگر یہی کتنی بڑی بات. ہندو گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان بنے, ہزار میں ایک مثال پھر بھی جاتی ہے, لیکن کتنا مشکل تھا ہمارے. اور دشمن اہل بیت گھر میں اگر ہم پیدا ہوتے, یعنی بزرگوں نے ہم کو میراث دشمنی کی دی ہوتی, اور پھر ہم اتحاد سے اہل بیت سے آتے, یہ کتنا بڑا امتحان ہمیں دینا پڑتا. دیکھیں بیٹا خوش ہوتا ہے نا کہ باپ اپنے بعد مکان چھوڑ کے گیا, میری کتنی محنتیں بچ گئیں. اگر مجھے صفر سے کوشش شروع کرنا ہوتی, فٹ پاتھ سے باپ مجھے بٹھا کے جاتا اور مجھے گھر چھپانے کا ٹھکانا ڈھونڈنا ہوتا, کتنی کوشش کرنا ہوتی, اور سب بچ گئی نا. اس سے بڑا احسان باپ نے یہ کیا کہ تمہیں اس منزل تک پہنچا دیا کہ جہاں وہ ساری زحمتوں سے تم بچ گئے, جو ایک کافر کو اسلام تک آنے میں اور ایک مسلمان کو دین اہل بیت تک آنے میں برداشت کرنا ہوتی. تمہارے باپ نے تمہیں صفر پہ نہیں چھوڑا, ایک ملین سے اوپر لا کے چھوڑا. یہ ان کا احسان. تصدیق کراؤ تحفظ کراؤ ایک الگ مسئلہ, کہ اگر باپ ایک مکان بنا کے گیا اور ہم اس کے اندر الیکٹریسٹی کی لائن کو چینج کرائیں اور اس میں سینٹری کی لائن کو چینج کرائیں, یہ نہیں ہے کہ ہم باپ کا حق بھلا رہے ہیں. نہیں, احسان مانتے ہیں کہ وہ بنا بنایا ڈھانچہ دے کے گیا, ہمیں تو خالی اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کرنا, لیکن احسان کو نہ بھلانا. میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نہ نکل رہا کہ والدین جو دین دیتے ہیں وہ بالکل بیکار, وہ تو ہم پر ظلم کر کے جا رہے ہیں. نہیں, احسان ان کا اصل میراث ہی ہے جو والدین ہمیں دیتے ہیں. دین حق نہ دیا اور ہمارے پاس راک فیلر اور ہنری فورڈ جیسی جائیداد چھوڑ کے گئے, ظلم کر کے گئے والدین ہم پر, اور جی نے حق دیا چاہے اگلی رات کو روٹی بھی ہمارے گھر میں نہ ہو لیکن بڑا احسان کر کے گئے. اصلی میراث یہ ہے جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں. ہمارا کام ہے اس میراث کی دیکھ بھال کرنا, اور تو اس کے اندر کہیں تھوڑی سی خرابی آ جائے, جیسے گٹر کی لائن جو ہے وہ بند ہو گئی تو آپ اسے کھلوائے, اور پانی کی لائن میں خرابی آ گئی تو آپ اس کی اصلاح, یہ چیز تھی جو آج کا موضوع, ورنہ احسان کو اپنی جگہ, یہ میراث. اور یہی علی کا جملہ, یہی علی کا جملہ کہ اے میرے بھائی یا بھائی مجھے اپنی میراث اس دنیا میں چھوڑنا, وہ میراث جائیداد نہیں چاہیے, وہ میراث سونا اور چاندی نہیں چاہیے. یاد رکھیے کہ علی چاہتے تو اسے بھی میراث بنا سکتے, جب خیبر میں کچھ نہ کرنے والوں کے پاس اتنا سونا اور چاندی جمع ہو گئے کہ کلہاڑیوں سے تقسیم کیا جاتا تو جس نے سب کچھ خیبر میں کیا اس کے پاس کتنا سونا اور چاندی, چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے, کہا یہ نہیں مجھے میراث وہ چاہیے, ایسا بیٹا جو باقاعد میرا صحیح معنی میں جانشین بنے. جائیداد نہیں, کوئی باغ واغ نہیں, باغ فجر کا مطلب باغ کی قیمت یا درختوں کی قیمت کی وجہ سے نہیں کرا ہوا, وہ تو اہل بیت کو ایک پروٹیکٹ تاریخ کے اوراق پر محفوظ کرانا تھا. چنانچہ جب وہ احتجاج تاریخ کے اوراق پر آ گئے تو اس کے بعد موقع بھی ملا تو باغ فجر کو ہاتھ نہیں لگائے. اصل میراث ہوتی ہے انسان اپنے بعد ایسا بیٹا چھوڑ دیجا, صحیح اولاد جو ہر طرح سے بات کی جانے تھی, یہ ہے اصلی میراث. دولت جمع کرنا حرام نہیں مگر انسان کی اصل فکر وہ نہیں ہونی چاہیے. مکان بنا لینا حرام نہیں مگر اصل فکر یہ نہیں ہونی چاہیے. اصل فکر ہونی چاہیے کہ میرے پاس ایسی اولاد جو خود بھی دین پہ عمل کرے اور اس کی وجہ سے مجھے بھی صدقہ جاریہ ملے, یہ ہے اصل میراث جو بزرگ اپنی اولاد کو دیتے ہیں. اور علی اس میراث کے لیے کتنا پریشان تھا, جناب عقیل کو بلا کر ام البنین سے شادی کے حوالے سے جو جملے کہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ علی نے کئی راتوں بلکہ کئی مہینے بلکہ کئی سال طلب طلب کے گزارے کہ مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے. اور اس حوالے سے دو جملے, اگر دونوں جملے تشریح طلب, لیکن جب تک میں کھارا گھر میں ایام اعضا میں پہلے عشرے کی مجلس سے پڑھتا ان دونوں کی وضاحت کرتا کہ پہلا جملہ تجھے بن گئے کہ باقی چیزوں کی فکر کرے لیکن اصل میراث یہ, اور دوسرا جملہ کہ یہ میراث یعنی صحیح اولاد, اس کے لیے وقت بھی صحیح چننا. بچہ بالغ ہو گیا, اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کر لیا, آپ نے کہا بیٹا اب تم ایک طرف سے فارغ ہوئے, آج سے ہم تمہیں دین سکھانا شروع کریں گے, حماقت ہے. وقت نکلنے کے بعد انسان وہ کام کر رہا ہوں, وقت پر اگر بیماری پکڑ میں آ جائے تو چار آنے کی ایک گولی سے علاج ہو جاتا ہے, اور اگر وقت نکلنے کے بعد توجہ دی تو امریکہ لے جا کے لاکھوں کا خرچہ کر کے بھی مریض نہیں بچتا. یہ وقت نہیں, یا آپ نے کہا نہیں بچہ ذرا سمجھدار ہوا ہے دس سال کا, اس کو بیٹھ کے اسلام سکھانا, اچھا وقت آپ نے گزار دیا. آپ نے کہا اچھا بھائی بچہ چار سال چار مہینے چار دن کا ہوا, اس کے بارے میں تو روایتوں میں لکھا ہے کہ اب اس کی بسم اللہ کر کے تعلیم شروع کرو, آپ نے وقت گزار دیا. ہم تعلیم کی بات نہیں کر رہے, ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں. تعلیم بعد میں ہوتی ہے, تربیت پہلے ہوتی ہے. تعلیم چار سال چار مہینے چار دن میں شروع کی جاتی ہے, تربیت بچے کے پیدا ہوتے ہی شروع ہوتی ہے. تعلیم ہے اعلان رسالت کا نام, تربیت ہے چالیس سال کے کردار کا نام. تو تربیت کہتے ہیں گھر کا ماحول ایسا بنا کہ ابھی تمہیں بچے سے کچھ نہیں کہنا, وہ دیکھتا جائے اور سیکھتا جائے, پھر چار سال کے بعد باقاعدہ بٹھا کے اس کو دین سکھاؤ. تربیت پہلے ہے تعلیم بعد میں, اگرچہ ہمارے محاورے تعلیم و تربیت مشہور, مگر اسلام کے نظام میں تربیت و تعلیم. ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ رسول کے پہلے چالیس سال ایک بات بھی امت سے نہ کہی تمہیں کیا کرنا, لیکن تربیت ہو رہی اپنا کردار, یہ ہوتی ہے ایک صحیح آدمی کی زندگی. پھر جملہ زبان پہ آیا ہے, لیکن چار سال بھی وقت نہیں ہے بچے کو صحیح بچہ بنانے کا. آپ نے کہا کہ جس دن اس کی دودھ بڑھائی ہوگی, اب تو یہ رسمیں ختم ہو گئی ہیں, ورنہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں نا یہ سب ہمارے یہاں رسمیں ہوتی, رسمیں ہوتی. اٹھارہ سال میں مونچھوں کا کنڈا ہوتا تھا, یہ ایک رسم کی بات ہے جس کو میں نے کہا جب دنیا کی تعلیم مکمل ہو گئی تب. اسی طرح دس سال بچے کو نوشا بنا کے گھوڑے پہ لے جاتے تھے, میں بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں لیکن اتنی پرانی بھی نہیں, یعنی اپنے بچپنے کی باتیں کرو, اب اتنا پرانا بھی میں نہیں. اور اسی طرح سے چار سال چار مہینے ایک رسم تھی ہمارے, دودھ بڑھائی ایک رسم ہوتی تھی جو دو سال کے بعد ہوتی, کیا یہ وقت بھی نہیں ہے بچے کو کہیں بچہ بنانے, بچہ پیدا ہوا اس وقت بھی رسم ہوتی تھی ایک چلا اور چھٹی اور پتہ نہیں کیا تھی, لیکن وہ بھی صحیح وقت نہیں. کیا بچہ شکم مادر میں آیا جو حاملہ عورت کے پیٹ پہ تیل لگانے کا وقت کی ساری رسمیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس نے یہ رسمیں قائم کی تھی اس نے کچھ سوچ سمجھ کے قائم کی, یہ مراحل سے جو یاد دلایا جا رہا ہے, لیکن ہم اصل پیغام بھول گئے, صرف ظاہری رسم رہی, وہ بھی شادی کا موقع, شادی بسم اللہ کی رسم, دودھ بڑھائی کی رسم, اور ان سب سے پہلے ختنے کی رسم, باقاعد ایک رسم ہوتی. اور اس حوالے سے موضوع ہے کہ آپ کی معلومات کے لیے جملہ کہتا ہوں, بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حجام یا نائی کو اردو میں خلیفہ کیوں کہا جاتا. جب حقیقت نہ پتا ہونا تو آدمی بہک جاتا, چنانچہ اس کی وجہ سے بعض مسلمانوں کا اعتراض ہے کہ یہ لفظ بدلا جائے, کیا یہ خلفاء کی توہین کے لیے نائی کو خلیفہ بنا دیا, اور ہم نے سے بھی بات سمجھتے کہ یہ بات صحیح ہے غلط, تاریخ پتا نہ ہو نا تو عجیب عجیب تماشے ہو. نائی کو خلیفہ بڑے احترام سے کہا جاتا, کیونکہ تصور یہ تھا کہ کسی کا اسلام اس کے ختنہ سے شروع ہوتا ہے, اسی لیے عوامی زبان میں غالباً اس کو مسلمانی بھی کہتے, مسلمانی کروانا. خیر ہمارے لکھنؤ میں نہ تھا یہ کہ لوگ تھپڑ مار دیں گے, اتنا بےہودہ لفظ ہے. ہمارے یہاں ختنہ, ختنہ کیونکہ نائی کرتا, کہا کہ اس نے اس بچے کو آج مسلمان بنایا, مسلمان بنانے والے کا نام خلیفہ ہوتا, احترام کا لفظ تھا. لیکن دیکھیے تاریخ نہیں بتا نا, تو جو احترام کا لفظ ہے سمجھا گیا اس توہین کا لفظ. اچھا یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن کیونکہ ایک تقریر ہماری باقی, الفاظ اپنا مفہوم بدلتے ہیں. کسی معصومین نے بعض اوقات مجتہدین کی مذمت میں کچھ جملے کہیں, مگر وہ مجتہد جو امام کے سامنے دکان پر جاتے تھے وہ غلط ہو. لفظ خلیفہ یاد رکھیے گا اس لیے کہ جب یہ شروع ہوا تو بڑے احترام کے حوالے سے شروع ہوا. یہ وہ قابل احترام آدمی ہے جس نے ہمارے بچے کو آج مسلمان بنایا, لیکن کیونکہ تاریخ نہیں پتا نا لوگوں, واپس آئی تو تب سے ہمیں بچے کی تربیت شروع کرنا شادی والے سے, بچے کی شادی نہیں جس دن اپنی شادی کر رہا. یہ جملہ اگر کہ میں ہر اس رات کی مجلس میں پڑھتا تھا اور آج بھی پڑھتا ہوں, جس رات کو علم عباس برآمد ہوتا, شب آٹھ شب سات دنیا میں الگ الگ جگہ, لیکن یہاں بھی آج دوہرا کہ میرے مولا تمنا کی عباس کی, مگر عباس کی تعلیم اور تربیت بعد میں ہوئی, پہلے دیکھا کہ مادر عباس کون. ہر عورت سے مادر عباس, ہر عورت مادر عباس نہیں بن سکتی, اگر کہ علی تو باپ, علی تو باپ تھے, لیکن علی نے بھی نہیں کہا کہ میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہی ہوگا, نہیں. علی کے بارہ بیٹے سب فضیلت میں ایک دوسرے سے الگ, برف ماؤں کا ہے نا. تو آغاز جہاز اور اس جملے کے بعد کہ جناب عباس کی ولادت سے پہلے ان کی مادر گرامی کے بارے میں جو تلاش اور جستجو, وہ انتہائی اہم سبق ہے کہ تربیت کا آغاز کہاں سے کرنا. البتہ ایک بات کہہ, انگریزی کا ایک محاورہ ہے جس کا میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں, کیونکہ بہرحال پابندی ہے اس پر انگریزی بولنے کی, اور صحیح پابندی بھی, جسے بولنے ہی نہیں آتی غلط غلط بولتا ہے تو بہتر ہے کہ نہ بول. وہ جو ایک انگریزی محاورہ کہ غالباً کچھ ایسا ہے, نیور ٹو لیٹ, کوئی کام بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت دیر ہو گئی. چنانچہ اگر کسی نے شادی کے موقع پہ اس نقطے کا خیال نہ کیا تو وہ یہ تو نہ کہے کہ مولانا آپ کی مجلس کا نتیجہ ہمارے ہاتھ سے تو تربیت اولاد نکل گئی. نہیں, جب حمل قرار پائے وہاں سے بھی اگر تم اپنا کام شروع کرو ہو جائے. اس وقت بھی بھول گئے تھے, بچہ دنیا میں آیا, دودھ بڑھائی ہوئی, چار سال کا ہوا, دس سال کا ہوا, بیس سال کا ہوا, ٹو لیٹ کبھی بھی نہیں. جب بھی کام شروع کرنے کا اللہ توفیق دے یا خیال آ جائے شروع کر دو, لیکن بہترین طریقہ جو ہے وہ تو وہی پہلا مرحلہ. یہ پہلا مرحلہ, اب ذاکرین کا جملہ کرو کہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے شادی کا موقع. یہ جملہ کہہ کر میں اپنے پچھلے ہفتے کے موضوع سے مسلسل ہو گئے. پچھلا ہفتہ تھا الا ان الدعی ابن الدعی قد رقد بین ابنتین بین الذلۃ و بین الذلۃ ایعاق من الذلۃ, قد یاب اللہ ذالک و رسولہ و حجور قامت و طہورت. میں نے پاک اور پاکیزہ گودوں میں تربیت پائی. میں اور اس حرام زادے کی بیعت کروں؟ پاک اور پاکیزہ گود یہ تھا نا موضوع. آج وہی پہ بات پہنچ کہ بچہ تربیت اس کو میراث یہ سب بات کیجیے. آغاز اس بات سے ہے کہ جس گود میں اس کو قربان کرانا وہ طابت اور طہورت ہے کہ نجس اور رس والی گود. بس ابھی بات کا ایک ٹکڑا بچ رہا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہے. مگر یاد رکھیے گا کہ مادر عباس ام البنین کا لفظ ذہن میں رہے. اگلا در ام البنین کے حالات میں لفظ ام البنین سے آگے بڑھنا. لیکن جو بات میں نے تقریر کے درمیان کہی اب اس کو میں واپس لا رہا ہوں اور مسائل کو وہاں سے ربط دے رہا ہوں. تقریر کے بیچ میں دو جملے آئے تھے. ایک جملے کو میں نے وہی مکمل کر دیا تھا اس لیے اشارہ کافی. وہ کیا جملہ تھا کہ امام کا لقب متوسل. اچھا ایک بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے اشارہ کر دیا. وہ یہ ہے کہ اگر قصبے امام کی شہادت کے کئی سال بعد متوسل آتا تو لقب نہیں بدلا جاتا. یعنی اگر ذہنوں میں دسویں امام کا لقب متوکل بیٹھ چکا پھر کوئی متوکل نام رکھے تو فرق نہیں پڑے. لیکن ابھی وہی زمانہ چل رہا تب یہ تبدیلی ہو. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایسا ہی ایک مسئلہ خاندان اہل بیت میں بعد میں پیش آیا. جعفر ہمارے چھٹے امام صادق کیوں کہلاتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو بہت کم بچوں کو پتا کہ جعفر خاندان اہل بیت میں چھٹے امام کا نام اور جعفر خاندان اہل بیت میں دسویں امام کے بیٹے کا بھی نام. دسویں امام کے بیٹے اس خاندان میں جھوٹا دعویٰ کرنے والے تو فرق کرنے کے لیے کہا گیا وہ جعفر قذاب ہیں یا جعفر صادق. یعنی چھٹے امام صادق کیوں کہنا اس کی تین وجوہات لکھی لیکن سب سے کم جو وجہ پڑھی جاتی وہ یہ وجہ ہے کہ اصل باقی دو بھی اپنی جگہ سے کہ اصل میں ایک ہی گھرانے ایک ہی سلسلہ عصمت یقیناً وہ جعفر قذاب معصوم نہیں تھے. معصوم کے بیٹے کو کہنا وہ بھی جعفر یہ بھی جعفر فرق کے لیے کہا یہ سچے جعفر وہ جھوٹے جعفر. اچھا تو ایک تو یہ متوکل کے حوالے سے بات آئی کہ اگر متوکل دسویں امام کے سو سال بعد آتا تو متوکل کی وجہ سے امام کا لقب نہیں بدل. متوکل کو ہم کہہ دیتے ہیں متوکل قاضی یا قذاب لیکن کیونکہ ہم اثر ہیں اس لیے. اچھا تو ایک بات یہ ہوئی کہ امام کا ایک لقب بدل دیا گیا بعد میں فقط اس لیے کہ اب یہ لقب برے معنی دینے لگا. دوسری بات یہ کہ ایک ہی لفظ یہاں پر اچھا بھی بن گیا شخصیت کے بدلنے سے برا بھی بن گیا. دوسری بات. تیسری بات دعائے رجب میں بارہویں امام نے اپنے دادا کا تو تذکرہ کیا پر دادا کا بھی تذکرہ کیا نویں امام کے حالات کیونکہ آئندہ جو اتوار آئے گا ہمارے درس کا اس کے درمیان نویں امام کی ولادت کی تاریخ گزرے گی دس رجب. نویں امام کا ایک واقعہ کنی عورت اور مرد کا واقعہ کہ 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ دیکھا 4 دفعہ حلال 4 دفعہ حرام. یہ 3 جملے جوڑیے تو آج کا مسائل کا عنوان سامنے آتا. عنوان ثانوی بعض وجوہات کی بنا پر گزشتہ اتوار کو اس کی بات شروع کی گئی تھی. ایک پہلو آیا ابھی ایک پہلو باقی. عنوان ثانوی یہ کہ دین کے بڑے بڑے مسائل و احکام سرکمسٹانسز چینج ہونے سے بدل جاتے ہیں. حالات اور اسباب اور مقتضیات اور دوائی کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا. یہ 3 جو جملے میں نے کہے یہ تینوں اس کی مثال. متوکل لقب امام کا تھا لیکن جب حالات اور سرکمسٹانسز چینج ہوئے تو یہ لقب ممنوع ہو گئے. جعفر لقب امام کا تھا حالات چینج ہوئے تو اس کے ساتھ صادق بہانا پڑا تاکہ وہ قاصد بن جائے. عورت اور مرد 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. 4 مرتبہ حلال ہو رہا ہے 4 مرتبہ حرام ہو رہا ہے حالات کے بدلنے سے. یہ ہے عنوان ثانوی کی تاریخی مثال. یہ عنوان ثانوی مجتہد نے اپنی مرضی اور خواہش سے کوئی چیز نہیں بنائی. عنوان ثانوی اور اس کی چوتھی مثال پانچویں مثال پچھلے مہینے کے درس میں آ گئی کہ باغ فدق سے لے کر نماز کے طریقے تک اور نماز کے طریقے سے لے کے طواف النساء مولا کتنی ہی چیزیں اسلام میں واپس لانا چاہتے ہیں. حالات کیونکہ سازگار نہیں ہیں اس لیے غلط طریقے کو دیکھ رہے ہیں اور چپ. اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو واپس اپنی شکل میں لانا چاہتا, حالات موافق نہیں ہیں اس لیے چپ. یہ سب عنوان ثانوی تاریخ کے حوالے سے ہوائی فخر. تو دسویں امام کی زندگی سے بھی یہ پتہ چل رہا, دسویں امام کی زندگی سے شعبان کے مہینے کا ایک جملہ آج کا ہے, یہ فقہ کے مسائل کے اندر تاریخ رہا. شعبان کے اس مہینے میں ایک جملہ علماء کہتے ہیں, یہ جملہ عاشورے کی سے پہل کی مجلس میں بھی پڑھا جاتا اور تین شعبان کی ولادت کی محفل میں بھی, وہ بھی عنوان ثانوی. حسنین کا بچپنا ہے, ماں سے نئے لباس کی فرمائش کر رہی, جنت سے نیا لباس آیا. حسین عاشورے کے میدان میں اور فضا سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بوسیدہ لباس لانا, اور وہ آ گیا تو مزید اسے جگہ جگہ سے پڑھا. ایک محفل کا جملہ ایک مجلس کا جملہ دونوں ملا کے پڑھے جاتے ہیں عنوان ثانوی. یہ نیا لباس مانگنے والا حالات بدلنے سے پرانا لباس مانگ کر مزید اسے پرانا کر رہا. وجہ ہر ایک کو پتا, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ مسائل کا وقت شروع ہو چکا. یہ ہے عنوان ثانوی, تاریخ سے معصومین کے حالات سے پیغمبر کی سیرت سے اسے سمجھانے کے بعد آئیے جہاں پہ ہم پہنچے پچھلی تقریر میں اس کا دوسرا حصہ بیان کریں. ہاں ایک جملہ کہہ, کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی آدمی کو ایک نیا نفس ہاتھ لگ جاتا اور اس کو بڑا پسند آ جاتا ہے اسے. اب وہ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ لفظ استعمال کہاں ہونا چاہیے ہر جگہ اسے الٹا پیلا استعمال کرنے لگتا. آپ حضرات کی مادری زبان اردو نہیں تھی, چنانچہ پہلے آپ کی ایک دو نسل پہلے یہ غلطیاں ہوتی, وہ قابل معافی تھی اس لیے کہ جان بوجھ کے نہیں کی جاتی. کہ مثلا ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا فرمایا, وہ جواب دیں گے میں یہ فرما رہا تھا. انہیں نہیں پتا کہ خود آدمی اپنے لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ فرما رہا تھا, لیکن سوچا کہ مولانا نے میرے لیے لفظ فرمایا استعمال کیا ہے تو یہی میرے لیے صحیح ہوگا, میں یہ فرما رہا تھا. بھائی آپ سب تشریف لائے تھے, وہ صاحب نے کہا کہ مولانا میں آپ کے گھر گیا تھا, آپ سب تشریف لائے تھے. اس نے جواب دیا میں جمعے کے دن تشریف لایا, خود آدمی کبھی تشریف نہیں لاتا. کہنا چاہیے تھا میں حاضر ہوا, لیکن ایسا ہوتا کسی کا بیٹا مر گیا مثلا, تو پھر جا کے اگر اس کو پرسا دیا جائے کہ خدا صبر کرو خدا نعم البدل دے, اس کے بدلے اچھا دے گا. اب بالکل صحیح ہے, ایک بیٹے کے بعد کسی کو لفظ بہت یاد آ گیا نعم البدل. سنا کہ کسی کا باپ مر گیا, جا کے کہا صبر کرو اللہ تمہیں نعم البدل دے گا, یعنی تمہاری اما دوسری شادی کریں گی اور تمہیں ایک اچھا سا اکیلا باپ ملے گا. اب یہ جو نعم البدل والا, اچھا فارسی میں تو اس کے لیے کہتا مختصر کا محاورہ کہ میں اسے پڑھنا ذرا اچھا سمجھ نہیں رہا, ورنہ تو ہمارے مراٹھی اور مجتہدین بھی اپنے درس خارج میں پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ فارسی کا محاورہ فارسی والوں کو برا نہیں لگے. وہ یہ ہے کہ وضو کی ایک دعا ہے اللہم بیض وجهی, خدا بندہ میرے چہرے کو نورانی کر دے, پانی ڈالو, جب وضو دھو رہے ہو تو کہو اللہم بیض وجهی. کسی کو یہ جملہ بہت پسند آ گیا, یہ سمجھ میں نہ آیا اس کی کہ جملہ کب پڑھا جاتا. چنانچہ وہ گیا ٹوائلٹ میں رفع حاجت کے بعد جب استنجا کر رہا تھا تو کہنے لگا اللہم بس ہاتھ لگا رہا ہے اللہم بیض وجهی. فارسی کا محاورہ, ورد را حفظ کر دی, دعا کا یاد کر لی, سوراخ را گم کر دی, یہ بھول گئے کہ کس جگہ پہ یہ دعا پڑھی جاتی. خیر تو یہ اکثر ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا, ایک لفظ استعمال کیا اور اس کو سمجھانے لگے تو عنوان ثانوی کہیں ایسا نہ ہو کہ ورد را تو حفظ کر دی, لفظ تو یاد کر لیے, سوراخ را گم کر دی, یہ بھول گئے کہ کہاں پڑھنا ہے اس کو. تو ہر چیز میں انسان کہنے لگے عنوان ثانوی. نہیں, عنوان ثانوی کہتے ہیں کہ سیٹ واجب ہے اور ایک سیٹ حرام, یعنی طے شدہ واجب طے شدہ حرام. حالات بدلنے سے اگر وہ بدلے اس کا نام ہے عنوان ثانوی. مثلا میں مثال دے دوں, یہ جو مثال ہے یہ عنوان ثانوی نہیں. ایران میں حال میں ایک مسئلہ پیش آ رہا, یہ مسئلہ پیش آ رہا اور مراجع کرام جو اس کا جواب دے رہے ہیں وہ جواب مومنین کرام کی عام فقہی معلومات سے ہٹ کر, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو آج تک ہم نے سنا تھا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح. تو کسی نے کہا بھائی یہ کوئی عنوان ثانوی ہوگا ایران کے لیے. نہیں, یہ عنوان ثانوی نہیں, وہ کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے. مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ جب سے عراق نے ایران کے جنگی قیدی چھوڑنا شروع کیے تو ایسے ایسے لوگ اپنے گھر میں پلٹ کے آئے جو 10 سال 12 سال 16 سال 18 سال سے گمشدہ تھے, اور ایسے گمشدہ تھے کہ صدام کی جیل کے بارے میں تو مشہور, کربلا کی جیل ہے, کربلا میں رہنے والوں کو نہیں پتا کہ ہمارا باپ یا بھائی کہاں چلا تھا. تو یہ تو دو ایسے ملکوں کی بات کہ جس کے درمیان آئرن کرٹن یا آدمی پردہ بھی پڑا ہوا تھا. اب جو یہ واپس آئے 6 مہینے بعد 1 سال بعد کوئی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا, 18 سال بعد میدان جنگ میں جو پکڑے جاتے زیادہ تر جوان ہوتے تھے, بوڑھے بوڑھے تو نہیں جاتے. سب جوان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی بیویاں کوئی 16 سال کی تھی, کوئی 20 سال کی تھی, کوئی 18 سال کی تھی, تو اب ساری زندگی تو نہیں بیٹھی تھی, ان کی دوسری شادیاں ہو گئی. یہ ایک دو گھر کا مسئلہ ہمارے یہاں بنتا, ایران میں تو یہ ہزاروں گھروں کا مسئلہ بنا. اب جو شوہر واپس آ رہے تھے تو پتا چلا کہ یہ تو دوسری شادی بھی کر چکی, اور دوسری شادی کو بھی 10-10 12-12 سال گزر گئے. اگر تو مسئلے سے فرق نہیں پڑتا, ایک دن کے بعد دوسری شادی کے ایک دن کے بعد پرانا شوہر آ جائے یا 10 سال بعد, لیکن میں خالی مسئلے کی سنجیدگی بتا رہا ہوں کہ ایک آدھ دن کے بعد فرق بھی پرانا شوہر آ گیا تو مسئلہ ایک طرف مصاریت کا امکان کہ دوسرا شوہر کہ اچھا میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور اس کے بعد تم شادی کرو. جب دوسرے شوہر کے ابھی 18 سال ہو گئے, بیوی کو بچے بھی ہو گئے, بچے بڑے بھی ہیں, کچھ بچے ابھی 10-12 سال کے, سنگین معاشرتی مسئلہ پیدا ہو گیا. مگر کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں, چنانچہ اس کا جواب بہت ہی آسان کہ اب پرانے شوہر کو کچھ نہیں ملے گا. یہ بیوی چونکہ دوسری شادی ہو گئی ہے نئے شوہر کی بیوی, حتیٰ اگر خود عورت بھی یہ چاہے کہ میں واپس پرانے شوہر کے پاس ہی جانا چاہتی ہوں, یہ شادی تو میں نے مجبوری میں کی تھی, یا اس لیے کہ پرانا شوہر زیادہ پسند, یا اس لیے کہ اس بیچارے کے بارے میں سوچ رہی ہوں جو 18 سال ایسے ظالم کی قید کاٹ کے آئے, وہ زیادہ اس وقت ہمدردی اور حکومت کا موقع ہے, وہ بھی وجہ ہو. لیکن بیوی بھی یہ چاہتی تب بھی مسئلہ, جب شادی ہو گئی حق سے طلاق جو کہ شوہر کے پاس ہوتا, یا کوئی خلا کا اور ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے اب اسے دوسرے ہی شوہر کے پاس رکھنا ہوگا. میں نے عرض کیا نا کہ یہ مسئلہ ایران میں 2-4 گھر کا نہیں, ہزاروں گھروں کا ہے, تو اجتماعی طور پہ جواب آیا. اچھا اب یہ جواب کسی اعتبار سے بالکل ٹھیک, کہ جب دوسری شادی ہو کے دوسرے شوہر کے گھر آئے تو اب یہ پہلے شوہر کا استحصال ختم ہو گیا, یہاں تک تو بات ٹھیک. مگر کچھ اتفاق ایسا ہے کہ بہلولے دانا کا واقعہ ہر ایک میں سنا ہوا, کہ وہ جو بہلولے دانا سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, ہارون نے پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا جواب, کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی, اپنا گھر, جیسے ہی اس نے اپنا گھر کھٹکھٹایا اندر سے گھر والوں نے پوچھا کون تھا, میں پھولا, لفظ پھولا یعنی نام دیا. ایک عورت اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی, ایک آدمی اس محلے میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ٹوٹ گئی, ایک آدمی روزہ رکھے اس کا روزہ ٹوٹ گئی. واقعہ بہت مشہور ہے لیکن میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ کیسی تو کی شکل میں کچھ ایسے لوگ بھی سن لیتے ہیں کوئی تفریح جن کو نہیں پتا ہوتا وہاں پہ. تو خلاصہ یہ کہ بہلول سے پوچھا گیا اس کا جواب کیا, یا بہلول نے پوچھا بتاؤ اس کا جواب کیا ہے, جب ہارون رشید کا درباری عالم جواب نہ دے سکا تو بہلول نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ شخص شادی شدہ ایک سفر میں گیا, کئی سال اس کی خبر نہ ہو, تو اس کی بیوی نے دوسری شادی کی, جیسے ہی یہ واپس آیا اور اس نے بتایا میں آ گیا, تو پہلے شوہر کے ہوتے ہوئے عورت کا دوسرا نکاح باطل ہو گیا. اس عورت کو اپنے پہلے شوہر سے محبت تھی یا کہ نہ تھی, یہ اس کے قضا نماز پڑھوا رہی تھی, جیسے ہی یہ زندہ آ گیا, زندہ آدمی کی قضا نماز نہیں ہو سکتی اور نماز ٹوٹ گئی, یہ اپنے شوہر کے قضا روزے رکھوا رہی, جیسے ہی شوہر آ گیا زندہ آدمی کا واجب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. یہ بہت ہی مشہور واقعہ, بچے تو اکثر مزے لے لے کے سناتے یا سنتے ہیں, دیکھ واقعہ یہ ہے جواب وہ. تو اب بعض افراد نے تو کہہ دیا کہ بہرحال مولوی حضرات تو جو بھی کرے وہ کم ہے, کہ نئے نئے مولوی ہیں انہوں نے ایک نیا مسئلہ نکالا. دوسرے نے کہا نہیں بھائی, مجتہدین تو غلطی نہیں کر سکتے, بہلول کا واقعہ ضعیف روایت سے ثابت ہو, یہ وہ آدمی ہے کہ جو مجتہدین کا حامی ہے, محبت کرتا ہے, ان کی صفائی پیش کر رہا ہے. تیسرے آدمی نے کہا نہیں, عنوان ثانوی ہو گیا ہو, یعنی واقعہ بھی صحیح ہے, فتویٰ بھی صحیح ہے, عنوان ثانوی ہو. اور چوتھا آدمی یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تینوں جواب غلط. جو مستحدین سے بغض اور عداوت کی وجہ سے بات کر رہا ہے وہ بھی غلط. جو مستحدین کی محبت میں یہ بات کہہ رہا ہے اس کی محبت صحیح ہے لیکن جواب غلط. یہ عنوان ثانوی نہیں. عنوان ثانوی کہتے ہیں ایک ہی مسئلہ بدل جائے. اگر شروع سے ہی اسلام دو الگ الگ مسئلے رکھے وہ عنوان ثانوی نہیں. اب دیکھیے اس مسئلے کا ایک مختصر سا جواب. اگر سے 11 سال پہلے درس اصول فقہ ایک پوری تقریر اس عنوان سے ہو چکی تھی. یہ مسئلے کی ہیڈنگ ہمارے یہاں کیا؟ مفقود الخبر کا مثلا. ایسا آدمی جو غائب ہو گیا اس کی خبر نہیں آ رہی. اتفاق سے ایک مومنہ نے ایک سوال میرے پاس بھجوایا کہ میری بیٹی کی شادی 2.5 سال ہوئے, اس کا شوہر گیا تھا, اب تک نہیں آیا, کچھ پتا نہیں کہاں ہے, ہے کہ نہیں. یہاں پہ جو کہ سوال کے جواب نہیں دیے جاتے, اس لیے میں نے سوال کا سوال واپس کروا دی. مگر اتفاق سے عنوان کے تحت ذرا سی بات آ گئی. تو خلاصہ سنیے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے, باتیں تو اس میں بہت نکلیں گی, میں اپنے عنوان ثانوی کو سامنے رکھ کے ایک مختصر سا جواب دیتا ہوں. کہا کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو غائب ہو جانے کے بعد اگر اس کو کسی ذریعے سے اپنے شوہر کی موت کی یقینی خبر مل جائے, یقین کس چیز کا نام ہے؟ یقین اپنے دل کی کیفیت کا نام. ایک آدمی نے آ کر اس سے کہا تمہارا شوہر مر گیا, ہمیں تو اس آدمی کی بات پہ کبھی بھروسہ نہ. ایسے تو کتنا ہی آدمی پان کی دکان پہ کھڑے رہ کے کسی کو مارتے ہیں, کسی کو جیلاتے ہیں, مگر اس عورت پہ یقین آ گئے. اب یہاں پہ کوئی ذریعہ اس کو یقین آ گیا یا صحیح طریقے سے خبر آئی کسی عادل اور عالم نے آ کے خبر دی. اگر کسی عورت کا شوہر بھائی ہو لیکن اسے کسی ایسے ذریعے سے خبر ملے کہ اس کے دل کو یقین آ جائے کہ میرا شوہر مر گیا, اب وہ چاہے تو خود ہی سارا عمل کر سکتے ہیں. کہ جب اسے یقین آ گیا میرا شوہر مر گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن گروا ہونے کا اقدار رکھے, اور اسے کے بعد وہ بغیر کسی حاکم شرع یا وکیل یا مستحق کے خود دوسری شادی کر سکتی ہے. مگر ایسی صورت اگر بعد میں اس کا شوہر زندہ نکل آیا اور پتا چلا کہ وہ خبر غلط, تو یہ دوسری شادی باطل ہے, یہ پہلے شوہر کی بیوی کہلائے. کون سا مسئلہ؟ جہاں پر اس نے بغیر حاکم شرع سے رجوع کیا, خود ہی اپنے یقین پر عمل کیا, شریعت نے اجازت دی, کہ ہر جگہ حاکم کے پاس جانا واجب نہیں, اجازت ہے مگر اسی شرط کے ساتھ کہ اگر پہلا شوہر نکل آیا تو وہاں جانا پڑے. اور جو زندگی دوسرے شوہر کے ساتھ گزری یہ زندگی معاف ہے, اب نہیں رہ سکتی. دوسرا طریقہ ایک اور, وہ یہ کہ اگر کسی عورت کو یقین بھی ہو گیا کہ میرا شوہر مر گیا, پھر وہ مسئلہ حاکم کے پاس لے گا, اور حاکم شرع یعنی مستحق اور اس کا وکیل شریعت کے طریقے سے عمل کرے. وہ طریقہ کیا؟ وہ سنی. اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی ملانا. تیسری صورت یہ کہ عورت کا شوہر غائب ہو گیا, اسے کوئی خبر نہیں ملی وہ زندہ ہے کہ مر گئے, جو ایران عراق جنگ میں پیش آیا مسئلہ, تو اس میں تو لا محالہ اسے حاکم کے پاس جانا. حاکم 4 سال اس کے شوہر کو ڈھنڈوائے, 4 سال بعد بھی اگر کوئی خبر نہ ملی یا موت کی خبر ملے یا کوئی نہ ملے, تو حاکم شرع صیغہ طلاق جاری کرے. اس صیغہ طلاق کے بعد یہ 3 مہینے کا عدہ رکھے, موت کی خبر ملے خود سے فیصلہ کرے کہ میں اب آزاد ہوں, تو 4 مہینے 10 دن بیوہ والا عدہ رکھنا, حاکم کے پاس جائے, حاکم صیغہ طلاق پڑھے, اس صورت میں عدہ طلاق رکھنا 3 مہینے بعد, اس کے بعد آزاد ہے اور دوسری شادی کر سکتی ہے. اور اس کیس میں اگر شوہر واپس آ گیا تو اب پہلے شوہر کا کوئی حق نہ رہا. تو دونوں مسئلوں میں 2 بنیادی فرق, چھوٹے چھوٹے بہت سارے فرق. سنیے, پہلی صورت, عورت بغیر حاکم شرع کے پاس گئے, خود ایک فیصلہ کر لیا جس کا اسے حق تھا مگر کسی رشت کے ساتھ. دوسری صورت میں بہرحال وہ حاکم کے ذریعے گئے. اور دوسرا جو زیادہ بڑا فرق وہ یہ کہ پہلی صورت میں کوئی صیغہ طلاق جاری نہیں ہوا, خالی ایک اطلاع پہ عمل کیا گیا. دوسری صورت میں اطلاع پہ عمل نہیں ہوا, صیغہ طلاق بھی پڑھا گیا. صیغہ طلاق کی وجہ سے رشتہ پراپر طریقے سے کٹ گیا. چنانچہ بعد میں اگر شوہر آ بھی گیا تو رشتہ کٹ چکا. یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. عنوان ثانوی کوئی نہیں, بلکہ اور اسے مختصر کر دوں تو یہ کہوں کہ جس کیس میں صیغہ طلاق پڑھ کے عورت کو آزادی ملتی اس میں اگر پہلا شوہر آ بھی جائے تو صیغے کے بعد اس کے لیے کوئی حق نہیں, بلکہ بیوی نے دوسری شادی نہیں بھی کی ہے تب بھی اس کو آزاد مانا گیا کیونکہ صیغہ طلاق پڑھا گیا. اور پہلی صورت میں جہاں صیغہ طلاق کے بغیر اس نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا وہ بھی گناہ نہیں کیا, حق تھا, مگر بہرحال یہ خطرہ اس کے لیے. یہ عنوان ثانوی نہیں, یہ دو بالکل الگ مسئلے. شراب اور سرکہ ایک چیز سے بنتا ہے مگر شراب حرام ہے سرکہ حلال, عنوان ثانوی کی وجہ سے نہیں. کیونکہ گزشتہ درد اور اس درد کے درمیان کچھ جگہ میں نے لوگوں کو یہ لفظ ایسے ہی استعمال کرتے دیکھا کہ بیٹے کے مرنے پہ نعم البدل کہا گیا تو باپ کے مرنے پر بھی وہ نعم البدل کہنے لگے, تو میں نے کہا یہ ذرا واضح ہو جائے. خیر اصل مسئلہ کیا ہے, اس اصل مسئلے کے حوالے سے مجھے آج الٹا پہلو بتانا. اصل مسئلہ کیا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسلام کا واجب آ گیا یا حرام آ گیا. واجب واجب ہے, حرام حرام, حالات کے بدلنے سے یہ حکم خدا بدل جاتا ہے. اس کی میں نے پانچ مثالیں دی ہیں, لیکن اتفاق ایسا کہ پانچوں مثالیں ایک انداز کی تھی, یعنی لازم اور ضروری کام معاف ہو گئے. یعنی عنوان ثانوی کا وہ پہلو آیا کہ سخت حکم کو نر حکم بنایا گیا. ایک مثال نماز کی دی تھی کہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے تو نماز چھوڑ دو. دوسری مثال شراب اور سور کھانے اور پینے کی دی تھی. تیسری مثال علاج کے وقت اپنا بدن کھولنے کی دی. چوتھی مثال داڑھی شیو کرنے کی دی. پانچویں مثال مسجد جل رہی ہے تو تمہیں وہاں سے بھاگنے کی اجازت. پانچ مثالیں دی تھی عنوان ثانوی. اتفاق ایسا کہ پانچوں مثالوں سے میرے ذہن میں یہ تاثر آیا, اب آپ کی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے سن رہے ہیں اور کتنے سو رہے ہیں, پھر سننے والوں میں کتنوں نے یہ نقطہ پکڑا. تو میں نے بعد میں غور کیا کہ ساری مثالیں یکطرفہ ہو گئی. ان ساری مثالوں کا خلاصہ کیا نکل رہا تھا کہ جو سخت چیز ہے اسلام میں عنوان ثانوی میں وہ نرم بن جاتی ہے. نماز معاف ہو جاتی ہے, شراب حلال ہو جاتی ہے, داڑھی کی اجازت مل جاتی ہے, مسجد کو چھوڑو. تو یہ تصور نہ بنے, نہیں, عنوان ثانوی ہے حالات بدلنے سے مسئلہ بدلا. کبھی سخت مسئلہ نرم بنتا جیسے گزشتہ اتوار, کبھی نرم مسئلہ حالات بدلنے سے سخت بنتا جیسے آج کا اتوار. آج کے مثالیں آ رہی ہیں. اچھا پہلی ہی مثال وہ دے رہا ہوں جس کو لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ نے آج کل تکبر اور اپنی بڑائی بہت آ گئی. خیر یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا, وہ نیتوں کو جانتا ہے. لیکن یہ مثال اعلان ہے, اصل میں ایک اعلان کر رہا ہوں لیکن وہ مثال کی ہے. وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اسے پھر دہرا دوں اور اب گزارش نہیں رکھتا ہوں, اس کو مسئلہ بنا دیتا ہوں. گزارش کو تو لوگ کہاں مانتے ہیں, مسئلے کو شاید مان لیتے ہیں کہ مسائل کے جو میرے کیسٹ ہوتے ہیں اسے انٹرنیٹ یا کسی ایسے میڈیا پہ نہ لایا جائے جس میں اپنوں سے زیادہ غیروں کے پہنچنے کا امکان ہے. یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی, اب میں اس کو مسئلہ بناتا ہوں. بہت سارے مسائل کیا پھر آتے ایسے جو ہمارے نزدیک کو ثابت ہیں جو کہ امام نے فرمایا ہے, مگر ہمارے دشمن یا اس کو سمجھ نہیں پاتے یا سمجھ تو لیتے, لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر اسے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. کہ دیکھو یہ ہے شیعہ جن کے یہاں یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, چنانچہ یہ کافر ہیں, ان کے گھر جلاؤ, ان کو کافر مانو, ان کا مانو. مسئلہ اپنی جگہ صحیح, لیکن اگر کبھی حالات ایسے ہو جائیں, حالات ایسے ہو جائیں کہ صحیح چیز پر عمل کرنے سے نقصانات زیادہ آ رہے ہیں, تو یہ بھی عنوان ثانوی. جس کی پہلی مثال میں عام سے مثال دوں تو یہ جملہ سمجھ میں آئے گا. اور اب مثال کیا ہے کہ نرم چیز کو اسلام کبھی سخت کر دیتا. ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں مراجع کرام گائے ذبح کرنے کو حرام قرار دے رہے ہیں بطور عنوان ثانوی. گائے ایک حلال جانور, واجب بھی نہیں حرام بھی نہیں, حلال اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر گائے ذبح کرنے کے نتیجے میں 500 مسلمان ذبح ہو جائے, 500 تو چھوڑے ایک مسلمان ذبح ہو جائے, تو اب گائے کون سا اتنا بڑا واجب ہے کہ اس کے خاطر ہم مومن کو ذبح ہوتے دیں. واجب کیا مستحب بھی نہیں ہے گائے مباح مباح. اب ایک نرم چیز ہے کہ گائے ذبح کر سکتے ہو, لیکن اگر کسی علاقے میں ہندو مسلم فساد ہو رہا عنوان ثانوی یہ ہے کہ گائے ذبح کرنا حرام, لیکن عنوان ثانوی کیا مطلب صرف اس علاقے کے لیے ہوگا, باقی دنیا کے لیے گائے حلال رہے, اس علاقے کے لیے بھی عارضی ہوگا جب حالات بدلیں گے وہاں پھر آ جائے. تو عنوان ثانوی کی دو پہچان ہوگی کہ عنوان ثانوی ایک علاقے تک محدود ہوتا ہے, ساری دنیا کے لیے نہیں ہوتا, اس علاقے کے لیے بھی محدود زمانے کے لیے ہوتا ہے, جیسے ہی حالات بدلیں گے پھر پرانا مسئلہ آ جائے. تو گائے حلال چیز ہے حرام ہوگا. یہ تقریر کا دوسرا حصہ ہے نرمی سے سمجھے مسائل. صرف بہت سارے ایسے خصوصیت کے ساتھ جو مسائل آج کل پوچھے جاتے ہیں, رشوت کا مسئلہ, ٹیکس کا مسئلہ, سود کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے کو جو عوام الناس کو ہمارے خلاف بھڑکانے میں بہت کام آ سکتے ہیں. دیکھو یہ ہے مذہب جو رشوت کو حلال کہہ رہا ہے, دیکھو یہ ہے شیعہ جن کے سود جیسا گناہ بھی حلال ہو رہا ہے, دیکھو یہ ہے کہ شیعہ جن کے یہاں ٹیکس بچانا بھی جائز ہے چاہے جھوٹ بولنا پڑے. تخیہ جیسے اہم واجب کو جب جھوٹ کا نام دیا جاتا اور متا جیسی ایک عبادت کو جب زنا کا نام دیا جاتا جس میں الفاظ بھی امام کے ہوتے, یعنی بہترین الفاظ ہیں اس سے بھی لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ہم جیسے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تھکن کے مارے کبھی الٹے سیدھے الفاظ دیا جاتے ہیں بطور عنوان ثانوی, ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے اور شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید واجب کے قریب پڑے, وہ ان کا جوش ہے تبلیغ ہے کہ مسئلے سب تک پہنچے. لیکن عنوان ثانوی مسائل کا پھیلانا اسلام میں ایک اچھی عبادت, لیکن اس وقت انٹرنیٹ کی جو کیفیت, باقاعدہ دشمنان حمایت کی ایسی آرگنائزیشن ہے جو صرف انٹرنیٹ پر بیٹھی ہوئی, ہمارے خلاف جو بات جاتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ہمارے خلاف ویسے ہی بہت پروپیگنڈا. یہ عنوان ثانوی. تیسری مثال سنی گائے, انجمن خدام القرآن اور اس انداز کے دروس کے کیسز تقریر میں تو میں خود بھی احتیاط کرتا ہوں, یہ بات مسائل کی. اور تیسری گزارش, یہ مثالیں آ رہی ہیں الٹا عنوان سان کہ عام زندگی میں مسئلہ نرم ہے سخت ہو گیا. اب تیسری مثال بھی مجھے بہت احتیاط سے کرنا پڑ رہی ہے کہنا پڑ رہی ہے. کافر کا مال مسلمان اور کافر حکومتوں کے قوانین اور کافر کو غلام بنانا, میں کسی مرضی کا نام نہیں لے رہا ہوں تاکہ میرے مقصد کے خلاف نہ چلا جائے, کئی مرضی کی نگاہ کافر کا مال بالکل جائز, بالکل اس مسئلے میں پورا راز لفظ بالکل پہ, اور آج والی تفریح تو خاص طور پر انٹرنیٹ پہ نہیں آنی ہے, بالکل پر سارا زور لفظ بالکل پر, آپ کو اس میں کوئی زور ہی نظر نہیں آیا ہو, ہے ایک زور. میں مرضی کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ مسئلہ آپ کے لیے قابل عمل نہ رہے. بالکل کا مقصد یہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اگر مال ملے, چوری کرنا پڑے, ڈاکہ ڈالنا پڑے, اس میں جھوٹے دعوے کر کے مال لے لو, حساب کتاب میں گڑبڑ, یہاں تو اکاؤنٹ والے ماشاءاللہ بہت, اور جتنے ایسے طریقے ہیں جو اسلام میں عام زندگی میں حرام, مال کافر شاید مطلقہ مال غنیمت, بلکہ مال غنیمت سے بھی زیادہ مال غنیمت, کیونکہ مال غنیمت تو پہلے امام کو دینا ہے, وہ خمس نکالیں گے پھر تقسیم ہو, یہ والا تو سیدھا سیدھا رام رام چبنا بنایا مال اپنا, وہ والا محاورہ, لیکن کس مرجے کا ہے یہ نہیں بتاتا. جتنا اور بتا دوں کہ بعض موجودہ مراجے کا بھی, جتنا اور بتا دوں کہ بعض ایسے موجودہ مراجے کا بھی ہے جن کی تکلیف سارا درخت میں ہو رہی بس, لیکن اسی طرح سے کافر کو غلام بنانا, اکثر تو مراجے کہتے ہیں اس میں 90% کہتے ہیں کافر غلام نہیں بن سکتا, کافر آپ کلیس نہیں بن سکتا جب تک کہ میدان جنگ میں نہ پکڑے جائیں, لیکن بعض مراجے کہتے ہیں کہ اگر کافر وہ خود اپنے آپ کو بیچ رہا یا کوئی اس کو پکڑ کے لے آیا ہمارے ہاتھ بیچ رہا ہے لیکن کافر, تو غلام و خنیزی آج بھی چل سکتی مسئلے کے اندر. لیکن ان مسائل میں جو سب سے زیادہ نرم مانے جاتے ہیں مرحوم آغا کوئی, جبکہ یہ جملہ حسن غلط, مشتہد جب فتویٰ دیتا تو اپنے مزاج کی نرمی یا سختی کی وجہ سے نہیں دیتا, اپنے علم کی مدد سے دیکھا جو وہ قرآن اور حدیث سے سمجھا. مگر بعض عوامی جملے ہیں نا, ٹیچر میں تو یہ ہوتا کہ بھائی فلاں ٹیچر بہت نرم, فلاں بہت سخت, کوئی وائوا وغیرہ ہے تو نرم کے پاس چلے جاؤ کسی طرح تو وہ اچھا رہے. ٹیکس انکم ٹیکس آفیسر میں شاید ہوتا, کسٹم آفیسر میں ہوتا, بھائی فلاں بہت سختی سے سامان دیتا وہ بہت شریف آدمی, شریف کسے کہتے ہیں جو خلاف قانون کام کرنے کو تیار ہو جائے, وہ بہت شریف ہے. لیکن مرجع میں یہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کھلا نرم ہے کھلا سخت ہے. لیکن اگر کوئی ان مسائل کے حوالے سے کافی نرم مانے جاتے تھے, ان کا بھی یہ کہنا کہ یہ ساری چیزیں آج کے دور کے لیے نہیں, یہ بطور یہ جملہ انہوں نے لکھا کہ یہ سب اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, کسی نے پوچھ لیا نا پوری ایک فہرست بنا کر, کافر کا مال, کافر کی غلامی, کافر عورتوں کی خرید و فروخت, مردوں کسی نے بتایا سری لنکا فلپائن پتہ نہیں کہاں تھا, کہا یہ سب کا مسئلہ چھوڑی, فی الحال عنوان ثانوی کی وجہ سے میں اس کو حرام کہہ رہا ہوں. ایک بات بھی بتا دیں لیکن آج کا مسئلہ بھی بتا دیں. یہ تھا کہ نرم مسئلہ ہے جو آج سخت ہو گئے. تو مسائل میں یاد رکھیے کہ عنوان ثانوی فقط اس کا نام نہیں ہے جو کچھ لوگوں نے اس دن خلاصہ نہیں کرا. یہ مولانا ہم سمجھے کہ عنوان ثانوی مجبوری کے مسئلوں کا نام, کہ واجب معاف ہو گیا حرام ہے, نہیں, وہ تو مثالیں ایسی بن گئی. ورنہ عنوان ثانوی کا بھی الٹا مسئلہ ہوتا اور سختی کرنے والا. چوتھی مثال سنیے, یہ چوتھی مثال توسیع المسائل میں بھی لکھی ہے تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. چوتھی اور پانچویں مثال ایک ساتھ ملا کے بتا رہا ہوں. کیوں؟ عنوان ثانوی کے لیے دونوں میں لفظ ایک استعمال ہوا, وہ یہ کہ شیعہ فقہ نماز جماعت واجب نہیں ہے مستحب, نافلہ نماز واجب نہیں ہے مستحب, مسجد سے مکان ملا ہو پھر بھی وہاں جانا واجب نہیں ہے مستحب. یہ تین مسئلے غیر شیعہ فقہا کے ہاں بعض اوقات یہ نظر آتا کہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت سے پڑھنا واجب, مجبوری میں جماعت چھوٹ گئی تو فرادہ پڑھ سکتے. ہمارے ہاں بالکل جماعت واجب نہیں ہے, حتیٰ کہ جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے وہاں بھی آپ فرادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے. جیسے ایران میں, عراق میں, روزوں کے حرم میں کام کر رہا ہے, جماعت کے سامنے جماعت, جماعت کے سامنے فرادہ, فرادہ کے سامنے جماعت, کیونکہ وہ اصلی مسئلہ, وہ عنوان اولی ہے, وہ اصلی مسئلہ. اسی طرح نماز شب, نافلہ مغرب مستحب ہے, بڑی سخت تاکید والے مستحب لیکن واجب نہیں. اسی طرح مسجد کا پڑوس, دیوار ملی ہے مسجد سے پھر بھی مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے واجب نہیں. توضیح میں ایک لفظ آیا نماز جماعت, کہ لاپرواہی اور بے اتنائی کی وجہ سے نماز جماعت چھوڑنا جائز نہیں. یہ ہے عنوان ثانوی. کیا اس کے اندر تینوں مسئلوں کا ایک جواب؟ آپ کو امیر خسرو یاد آ جائیں گے یہ جواب سن کر. انار نہیں کھایا, وزیر نہیں رکھا, جواب دیا دانا نہ تھا, ایک ہی لفظ دانا دونوں کا جواب. بہت ہی بہرحال مشہور, دانا نہیں کھایا, گوشت نہیں کھایا, گلا نہ تھا. گلا نہ ہو تو مجلس بھی نہیں پڑھی جا سکتی, دانا تو بہت دور کی چیز. اسی طرح سے یہاں تینوں کا جواب تھی, نماز جماعت, نماز سنت فرادہ, مسجد کے اندر جا کے نماز. ہمارے یہاں تینوں مستحب, ہمارے یہاں سے مقصد شیعہ فقہ. لیکن اگر ایک عنوان ثانوی آ جائے تو یہ تینوں واجب, اور اس عنوان ثانوی کا مقصد ہے استخفاف. نماز جماعت کب واجب ہے؟ جب استخفاف آ جائے. نافلہ نماز کب واجب ہے؟ جب استخفاف آ جائے. مسجد میں جانا کب واجب ہے؟ جب استخفاف آ جائے. استخفاف یہ لفظ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اس لیے کہ کئی حدیثوں میں بھی آتا ہے, ہماری شفاعت نہیں ملے گی جو نماز کا استخفاف کرے. استخفاف بنا ہے لفظ خفیف سے, خفیف کے معنی کسی چیز کو ہلکا سمجھنا, معمولی سمجھنا. لاپرواہی اور بے اعتنائی اس کا اردو ترجمہ توضیح میں کیا گیا, لیکن ہلکا سمجھنا. آپ کہیں کہ اسلام میں نماز, اچھا یہ جو میں اب جملہ کہہ رہا ہوں یہ پہلے میں نے درس میں کئی دفعہ کہا, لیکن حال ہی میں آیت اللہ جواد تبریزی کا بھی یہی جملہ ملا, تو مرجے کا جملہ دوہرا رہا ہوں. اگر کوئی نے فتویٰ دیا استخفاف ہو تو یہ چیزیں واجب ہو جاتی. تو کسی نے پوچھا استغفار کسے کہتے ہیں تو ان کے شاگرد آقا جواد تبریزی جو آج کے مہاراج ہیں انہوں نے جواب دیا. آپ یہ کہیں کہ نماز جماعت اسلام میں بہت اہم ہے مگر کیونکہ اللہ نے سہولت دی ہے واجب نہیں کی اس لیے میں نہیں پڑھ رہا جائے. اور اگر آپ کہیں کہ چھوڑو کیا رکھا ہے جماعت کو مارو نماز اللہ کو چاہیے چاہے جماعت چاہے خرادا یہ تو مولویوں نے اپنی اہمیت کے لیے جماعت کا ہوا کھڑا کیا یا یہ نہ کہیں یہ تو لوگوں نے اس کو اتنا اہم بنا لیا اس انداز کا جملہ کہ جماعت میں خود نہیں رکھا ہوتا نماز ہونی چاہیے جماعت بھی ایک صورت ہے یہ جملہ کہے کہ اگر نہ جائیں تو حرام. آپ اگر کہیں کہ نماز نافلہ ہے اہمیت بہت مگر خود اللہ ہی نے سہولت دے دی کہ چھوڑ سکتے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں اس صورت میں نماز نافلہ چھوڑنا چاہیے. اور اگر آپ کہہ رہے چھوڑو کیا رکھا ہے نافلہ میں اصل چیز پانچ یومیہ پانچ نمازیں پڑھ لی کافی توہین جس میں کریں نافلہ. اگر آپ کہیں کہ مسجد کی اہمیت بہت لیکن جو کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ چاہیے. اور اگر آپ کہیں چھوڑو مسجد مسجد اتنی اہمیت کو تھوڑی ہے اس کا لوگوں نے بتایا ہم گھر میں پڑھنے میں صحیح تو یہ عنوان کام یہ جو مراجے نے لکھا ایک طرف لکھا مسجد میں جانا واجب نہیں ہے نافلہ پڑھنا ضروری نہیں ہے جماعت واجب نہیں دوسری طرف کہا کہ اگر عنوان ثانوی ہو تو تینوں واجب. عنوان ثانوی کا مقصد اگر آپ توہین کر رہے ہیں ان تین چیزوں توہین اس صورت میں پھر یہ عمل حرام ہوگا. تو دیکھیں کہ مثالیں تھی الٹی نرم چیز ہے توہین آ گئی تو وہ تک بن جائے. اب اس میں ایک سوال میرے پاس ایک ڈیڑھ مہینے پہلے پہنچا تھا شہزادی کی شہادت کی ایک مجلس باغ زہرا میں میں نے پڑھی ایک غریب بات وہاں پر مجلس میں ایک مسئلہ آیا کہ جماعت کی توہین جائز نہیں تو سوال ہوا تھا کہ اس طرح سمجھائیے. آج میں وہاں پہنچا تو ہوں لیکن کیا خالی اسی چیز کا نام توہین یہ تو ہے توہین کیا کہہ دیں ارے کوئی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا لوگوں نے بتا دیا ایسی صورت میں تو یقیناً توہین ہو گئی اور اب آپ کے لیے جماعت چھوڑنا حرام ہو گیا. اصل مسئلہ کیا تھا نماز جماعت کرنا چاہیے توہین کر لے تو حرام حلال حرام ہو گئے یہ سخت مسئلہ. لیکن ایک چیز سمجھیے وہ یہ ہے کہ یہ بھی توہین مانی گئی ہے جو ایک مثال میں نے شروع میں دی کہ ادھر جماعت ہو رہی ہے آپ اسی مسجد میں کونے میں خرادہ پڑھ رہے ہیں باقی مراجے مثل امام خمینی آغا خامنائی اور آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے اور آپ اپنی خرادہ نماز پڑھیں تو نماز تو آپ کی صحیح ہے مگر آپ گناہگار. اور آغا خوئی نے کہا کہ نماز بھی باطل ہے گناہگار. دیکھیں وہی بات ہے آغا خوئی کا یہ کہنا کہ مسائل میں بڑی نرمی یا بالکل الٹا مت مسجد کے ہال میں آگے جماعت ہے پیچھے آپ خرادہ نماز پڑھ رہے ہیں. تین مشتہدین امام خمینی آغا خامنائی آغا سیستانی کہتے ہیں کہ گناہ ملے گا آپ کو توہین جماعت کا لیکن نماز تو صحیح آپ آغا خوئی کہتے ہیں گناہ الگ ملے گا جماعت الگ باطل ہے دوبارہ پڑھنا. اچھا ابھی میں نے کہا کہ ویسے اسلام میں کوئی حرج نہیں ہے جماعت کے سامنے جماعت جماعت کے سامنے خرادہ خرادہ کے سامنے جماعت سمجھائے اور ابھی یہ کہا. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب میں نے پہلا جملہ کہا تو نام لیا تھا ایران اور عراق کا دوسرا جملہ کہا تو نام لیا تھا پاکستان کا. توہین جماعت حرام کیونکہ ایران میں جماعت کے سامنے خرادہ پڑھنے سے توہین نہیں ہوتی اس لیے جائے پاکستان میں توہین ہو جاتی ہے اس لیے حرام. لیکن یہ تو مختصر جواب تھا کہ گھنٹہ پورا ہو گیا اور مجھے یہ بات آج پوری کر دینا ہے. اصلی جواب اس کا ابھی تک باقی توہین کسے کہتے ہیں بہت اہم مسئلہ ہے توہین کسے کہتے ہیں. ایک سوال اور میرے پاس انتظار کر رہا تھا وہ سوال اس موضوع کا کہ ہمارے یہاں مجلسوں میں جس طرح سیلانیوں کے نام لے لیے جاتے ہیں کیا یہ توہین نہیں زینب نے یہ کہا فاطمہ نے یہ کہا تو میں اس سوال کو بھی روکے رکھا تھا کہ توہین میرا عنوان بننے والا تھا آج بن گیا انشاءاللہ. اب اس توہین کے حوالے سے ایک آدھ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے. آخری جملہ کہہ دوں میرے ذہن میں اس وقت بہت سرسری 50 سے زیادہ مسئلے آ رہے ہیں جو توہین اور تعظیم کا لفظ جس میں استعمال ہو کے وہ حرام سے واجب ہوئے ہیں واجب سے حرام ہوئے ہیں حلال سے مستحب ہوئے ہیں مستحب سے حرام. تو یہ لفظ توہین اور تعظیم ایک مسئلہ نہیں حل کرتا 40-50 تو اس وقت میرے ذہن میں اور فالتو ٹائم کبھی مل گیا کہیں تو شاید یہ 100-150 بجے چنا آئندہ در کے حوالے سے ہوگا دونوں موضوع آتے ہوگا ماں کی تربیت اور گود کا موضوع بھی نامکمل رہ گیا آج, اور توحید کا یہ دو مکمل ہو جائیں گے تو 31 اکتوبر انشاءاللہ پھر گانے بجانے کی باری آئے گی. اس کے لیے میں ذرا سے کچھ مسائل جمع کر رہا ہوں, میں ہی ہوں گا, کوئی گلوکار یا گلوکارہ نہیں آئے گا, میں ہی یہاں پہ آؤں گا اور انشاءاللہ 31 کو اس عنوان پہ گفتگو ہوگی. آج تقریب 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگی, لیکن آج بالکل ٹھیک وقت پہ ہمارا درس شروع ہوا تھا. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس درس کو 1.25 گھنٹے پہ لے آیا جائے, کوشش کی جائے گی, پورا وعدہ ابھی نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن شاید یہ 1-2 ہفتے کے بعد آ جائے گا تاکہ آپ کی وہ شکایت دور ہو جائے. بہت لمبا درد ہونے لگا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اتوار کا دن اتارے ثواب کی مجلس سے دن بھی چھوٹا ہونے لگا, چنانچہ وہ اجلت تو اب رہتی بھی ہے. انشاءاللہ چلتے پھرتے جو مسئلوں کا جواب دے دیا دے دیا, باقاعدہ ٹھہر کے ابھی جواب دینے کا وقت نہیں ہے. ولادت اور اتنی بڑی ولادت, سوکھے سوکھے تمام دنوں میں بھی نہیں جاتے تو آج کیسے جائیں, جاتے جاتے بابا کے بلند دور بھیجتے جائیے محمد والے.